نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير دار قرآن 2021 آج اس میں سے پارا نمبر 25 إليه يرد علم الساعة اس کو شروع کریں گے قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ نے اپنی طرف رکھ لیا آپ کو مجھے اس میں کیا پیغام ہے کہ بس تم تیاری کرو اصل قیامت تو آئے گی سو آئے گی لیکن تم اپنی موت کو یاد کر لو کہ اگر تمہاری موت اگر آج ہی آ گئی تو تم اس وقت کیا کر رہے ہوگے یعنی ہدایت کے طالبین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں پیغام دیتے ہیں کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے اگر حقیقت میں تمہارے دل میں یہ طلب جاگ گئی ہے اس کو سمجھنے کی اس کتاب کو پڑھنے کی اور اسی کے ساتھ ساتھ تمہیں اللہ کی مرضی سمجھ آ رہی ہے تو پھر دعا کرو کہ اب میرے راستے کی رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں اور انشاءاللہ جتنے دل کے ساتھ ہم دعا کریں گے اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی میری مدد کرے گا تل قلب الباحثہ کے بعد آج کے اس پارے کی مین تھیم مجھے تو لگتا ہے آج کا پورا پارا کیا پوری سورت شورا ہی ہمارا مین تھیم ہے لیکن جو آپ کے لیے رکھی گئی آیات وہ آیت نمبر 13 اینڈ 14 سورت الشورا شرع لکم من الدین ما وصا بہ نوحا والذی اوحینا الیک یہاں سے شروع ہوتی ہے یہ آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا سا ترجمہ سنیے گا آپ بھی توجہ رکھیں اسی نے تمہارے لیے دین کا راستہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا اور جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی طرف ہم نے وحی کے ذریعے بھیجا ہے اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو یہ ہے وہ جملہ جس سے آج پورا پارا چلے گا قائم کرو اس دین کو اور اس میں تفرقوں میں نہ پڑ جاؤ یہی بات ان مشرقین کو ناگوار محسوس ہوتی ہے جس کی طرف اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو الیہ من ینیب جو خود اس کی طرف رجوع کرتا ہے کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر بڑے پیارے طریقے سے انبیاء کرام کے اس سلسلے کے ساتھ آج یہاں بیٹھے مجھ کو میں اس وقت دنیا میں کہیں بھی بیٹھی ہوں آپ کہیں بھی ہیں ہم سب کو انبیاء کرام جو نوح علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا دور تھا اس سے جوڑ دیا کہ دین ہر دور میں جس چیز کو بنیادی نقطہ بنا کر تمہارے سامنے پیش کرتا ہے وہ کیا ہے توحید عملی آج کے ہمارے اس پارے کا تھیم توحید عملی یہ توحید عملی کیا ہوتی ہے اخلاص فی العبادہ اور اقامت دین آپ کہیں گے یہ کیا ہوتی ہے اس کو کیسے کہتے ہیں کیا ہے تو آئیے چند باتیں سنیے نوٹس لیجئے آپ کے میرے لیے پرائم ٹائم ہے اس وقت اس بات کو سننے اور سمجھنے کا کہ یہ جو ہم ہر وقت کہتے رہتے ہیں توحید اور مسلمان ایک اللہ کو مانتے ہیں تو کیا یہ کوئی لپ سروس ہے کیا یہ صرف مسجد مدرسے سے منسلک چیز ہے یا حج اور عمرے سے متعلق ہے یا اس کا پھر ہمارے عمل سے بھی کوئی تعلق ہے اور یہاں دعوت دوں گی وہ جملے ذہن میں رکھیے جو آپ نے یا کا نعبدو و یا کا نستعین کی تفسیر میں بیسیوں بار سنے ہوں گے کہ عبادت کے تین مختلف پہلو ہوتے ہیں تھری ڈائمینشنز آف دی عبادہ جس میں ورشپ بھی ہے سلیوری بھی ہے اور سبمیشن بھی ہے تو اصل میں توحید عملی کیا ہے ورشپ کو سبمیشن میں بدل دو اسی کے مختلف نام مختلف طرح سے آپ کو آئیں گے اور یہ قرآن پاک کا وہ بہترین مقام ہے کہ جہاں ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن اسلام دین اس کا بنیادی مقصد بنیادی لفظ جو کامن فریز وہ دین توحید ہے اور اس کی ضد شرک ہوتی ہے پیچھے سے آپ کئی بار یہ پڑھ چکے سورت نساء میں تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ अल्लाह इसको माफ ही नहीं करेगा कि उसके साथ कोई शिर्क किया जाए। हाँ, उसके बाद जो कमतर गुनाह होंगे जिसका जो चाहे वो माफ कर दे। तो तौहीद इस्लाम की बुनियाद की वो पहली ईंट है कि जिसको सीधा करने से ही पूरे इस्लाम के दीन की इमारत खूबसूरत बनेगी। हमारा दिल, दिमाग, हमारी फिक्र, हमारी सोच, हमारे ख्यालात, हमारे नजरियात, हमारे अकायद, हमारा अखलाक, हमारी जिंदगी का मकसद, हम क्यों जीते हैं, हमारे निजी रवैये, हमारी पर्सनल इबादात से लेकर हमारी जिंदगी की खुशियां, गमियां, ये वो चीजें जो मेरे आप तक है। फिर उससे बढ़कर एक इज्तमाई निज़ाम जिसको इकामत दीन कहते हैं, इन सब को अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये तौहीद आए, ये खूबी आपको मिले, तो उसके लिए आपको तौहीद लानी पड़ेगी। दूसरे लफ्जों में कह देती हूँ कि जिसकी तौहीद ठीक हो जाती है उसकी पूरी इमारत सीधी हो जाती है। तौहीद के दरख्त से, जिसको शजरतुन तैयबा कहा गया, सूरत इब्राहिम में हम पढ़ चुके, उसी के ये फूल बूटे हैं जो आप कमल साले की सूरत में दिखते हैं। और इनफरादी और इज्तमाई दोनों सतहों पर आपको मुझे तौहीद को आम करना है। बात यह है कि एक वक्त था कि मुसलमान इसी के लिए जीते थे और इसी के लिए मरते थे। आज से तकरीबन 60-70 साल या उससे भी पीछे ले जाएं तो अलामा इकबाल क्या बात कह गए कि जिंदा कुव्वत थी जहां में यही तौहीद कभी। आज क्या है? फक्त एक मसला इल्मे कलाम। यानी आज सिर्फ हमने एक दीन को लफ्जी किताबी बात कर दिया तौहीद को, हालांकि ये वो जिंदा कुव्वत थी, ये वो अकीदा था, ये वो खूबी थी कि जिसने उम्मत मुस्लिमा को नबी सल्लम से लेकर आपके सहाबा के दौर तक दुनिया में बामे उरूज पे पहुंचाया। हम सुरैया तक पहुंच चुके थे इस तौहीद की बदौलत, और आज ठुकरे खा रहे हैं इस तौहीद को छोड़कर। और अगर आम लोगों ने तो इसको छोड़ा सो छोड़ दिया, ये तो एक ऐसी बहस बन गई, लोग कहते हैं ये तो अकीदा ही फर्क है, ये तो फलां है। और जिन बिचारों के सिल्म था वो कहीं वाहदतुल शहूद में फंस गए, कहीं वाहदतुल वजूद में फंस गए, किसी ने कवाली गाकर अपने आप को अल्लाह का एक प्यारा बंदा बना दिया, और किसी ने कुछ और ऐसी बातें, और ऐसे से जुमले बोल दिए कि हैं सिफात ज़ात हक, हक से जुदाया ऐन ज़ात, नऊज़ु बिल्लाह। याद रखिये, तौहीद बड़ी सीधी है। ये मुश्किल लफ्ज आपको मुझे नहीं समझ आएंगे, सीधे साधे लोगों को ये नहीं समझ आते। इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह एक ऐसी शख्सियत गुजरे कि जिनका बहुत बड़ा एहसान है आज की उम्मत पे, उम्मत मुस्लिमा पे। उन्होंने तौहीद फिल अकीदा के साथ तौहीद फिल तलब का उन्वान रखा, और उस पे उनकी वो बातें एक उम्मत के लिए निशाते सानिया का काम कर गई। लेकिन अब उनको भी दुनिया से गए हुए बहुत वक्त गुजर गया, तो आपको मुझे इस वक्त इस बारे में खास तौर पे सूरह शूरा, और यहां लिख लीजिए कि आज जो बातें कर रही हूं ना, ये सूरत मोमिन से शुरू होकर शूरा तक पहुंचेंगी। जो हम पिछले पारे में दो चीजें देख चुके, सूरत मोमिन में तौहीद फिर दुआ थी, और उसके बाद वमन अहसन कौलम मिम्मन दा इल्लाह में तौहीद फिर दावत थी, यानी दुआ मांगो तो सिर्फ अल्लाह से, और जब अल्लाह की तरफ पुकारो तो सिर्फ अल्लाह की तरफ दावत दो। इससे पीछे सूरत नूह नहल में आप देख चुके हैं कि क्या कहा था, उदुइला सबीली रब्बी का, तो सबीली रब्बी का नहीं कहा, इधर क्या कहा, दावत इल्लाह, तुम्हारी दावत अल्लाह की तरफ होनी चाहिए। बीच के बाकी सब नाम वो मुहसिनीन है, वो आपके मेरे उस्ताद आइमा कराम, मुहद्दिसीन, तबा ताबईन, और इवन सहाबा कराम, इवन अल्लाह ने तो हमारा नाम भी नबी सल्लम के नाम पर नहीं रखा। दीन इस्लाम अल्लाह ताला के नाम अल इस्लाम पे है, अल्लाह का नाम अस्सलाम। तो हम मोहम्मदंस भी नहीं है, ये है तौहीद की बहुत बड़ी बात। और अल्लाह सुबहाना ताला ने तो उस मुस्ने इंसानियत के नाम पर इस दीन को ना रख कर आपको मुझे बता दिया कि अब आप क्यामत तक के लिए उम्मत मुस्लिमा का बस एक ही नाम होगा, और वो इस्लाम और मुस्लिम होगा। बाकी सब बातें सर आंखों पे, लेकिन हमारी जिंदगी का खुलासा क्या होना चाहिए कि मुखलिसीन लहुद्दीन। आप देख रहे हैं इन दो तीन पारों में बार बार ये जुमले आ रहे हैं, दीन के लिए खालिस हो जाओ। कल एक एडमिन थी, वो कहने लगी मैं फुलां पारा पढ़ते हुए सारा वक्त रोती रही कि पता नहीं हमारी नेकियां भी कबूल हो रही हैं कि नहीं। यही तो तज़किया होता है, अपनी पड़ जाए। हम आज दीन के नाम पे बातें भी करें ना तो दूसरों को डंडे मार के आते हैं, सोटे मार के आते हैं, उनको अच्छा बुरा कह के आते हैं, लेकिन हमारे अपने अमल में कितनी कमी होती है ये मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं। अभी हमारी अपनी इबादत तक ठीक नहीं, अभी हमारा पैन ओढ़ना ठीक नहीं होता, हाल हुलिया ठीक नहीं होता, और हम दूसरों को दीन सिखाना चाहते हैं। तो याद रखिएगा, इस दीन को सीखने के बाद जो सबसे बड़ी तब्दीली आपको अपने अंदर महसूस होनी चाहिए ना, वो क्या है कि ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला माबूद इल्लल्लाह, ला मकसूद इल्लल्लाह, कोई मतलूब नहीं सिवाय अल्लाह के। आपकी मेरी जिंदगी जिस चीज के गिर्द घूमती रहे वो क्या है, मैं खुद कितनी खालिस हूँ, मेरी अपनी जिंदगी में अल्लाह का दीन कितना है, मैं खुद किधर तौहीद अमली पे हूँ। जुबानी तो आप 100 दफा कलमा पढ़ लें, 1,00,000 बार पढ़ लें। कल भी पीछे भी बात की थी ना कि लोग तस्बीहें लेकर आ जाएंगे, लोग पानी की बोतलें लेकर आ जाएंगे कि आप जरा फूंक तो मार दें, कोई तब्दीली नहीं आएगी। अल्लाह के नबी अगर मक्का वालों को ये कहते ना कि ये कलमा पढ़ो और तुम्हारे बच्चों के रिश्ते हो जाएंगे और ये वजीफा कर लो तो तुम्हारा कारोबार चमक जाएगा, सर आंखों पे उठाते, झूमते झामते, लेकिन हमारा दीन ये नहीं है। हमारा दीन इससे कुछ और ही चीज है। ये वो दीन है कि जिसको लेने के बाद इंसान को फिक्र लग जाती है कि मेरा अल्लाह की निगाहों में क्या मुकाम है। तो आप जितना ज्यादा आज इस पारे पे, क्योंकि पारा कुरान पाक तकमील पे है, अब तो हाथों से फिसल रहे हैं पारे, तो लिहाजा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, माबूद सिर्फ अल्लाह, मकसूद सिर्फ अल्लाह, मतलूब सिर्फ अल्लाह और महबूब सिर्फ अल्लाह, फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर तौहीद दे अमली आती है कि नहीं आती। अल्लाह के नबी कहकर चले गए कि ला तअतली मखलूकन फी मासियतिल खालिक, जहां खालिक की नाफरमानी हो वहां मखलूक, चाहे वो माँ बाप क्यों ना हो, जिनको वाकई आप कह सकते हैं कि मजाजी खुदा हैं, हालांकि उनको भी नहीं कह सकते, हाँ कमा रब्बा यानी सगीरा ठीक है, शौहर हो, बच्चे हो, ससुराल हो, ला तअतली मखलूकन फी मासियतिल खालिक, फिर भी आज तक हमारी जिंदगी क्यों नहीं बदली, क्योंकि ला तातल लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक ये सबक नहीं पढ़ा। सूरत मोमिन हम पिछले पारे में पढ़कर आए, जिसको सूरत गाफिर कहते हैं, वहां दुआ करनी सिखाई गई, उसमें तौहीद क्या थी, दुआ, मुखल इबादा हुवल इबादा मुखलसीन लहुद्दीन। जब आप वहां से थोड़ा सा आगे आते हैं तो उदू इला सबीली रब्बिका की बजाय उदू इलल्लाह, वमन अहसन कौल मिम्मन दुआ इलल्लाह। तौहीद अमली पहले दुआओं से शुरू होती है, आपकी दुआएं ठीक होंगी। आज भी उम्मत की दुआएं ठीक करने की जरूरत है, बिलीव मी। उसके बाद दावत का रुख अल्लाह की तरफ होगा, हर फिरका खत्म होगा। आज इस बारे में आप वो सब कुछ पढ़ने वाले हैं कि अगर इस पे उम्मत मुस्लिम अमल कर ले तो फिर आसमानों पर अल्लाह की ताकत है बड़ी और जमीन पे मुसलमान बड़े। हम अपनी तारीख के उस दौर से गुजर के आए हैं कि जहां पूरी दुनिया में आसमान पे अल्लाह की ताकत थी, वो सुपर पावर था, और जमीन पे मुसलमान सुपर पावर थे। ये ठोकरों में आज हम तब आ गए जब तौहीद अमली छुट गई, जब कापियों में किताबों में लिखा और रह गया और हमारी जिंदगियों में लिखा हुआ कुछ और बन गया। सूरत शुरा में हम अनकीमुद्दीन की टर्म पढ़ेंगे, ये आखिरी मंजिल है तौहीद अमली की। दुआएं सीधी हो जाए, दावत इल्लाह का रुख सीधा हो जाए, फिरकों जमातों गिरोहों से जोड़ने की बजाय इंसानों से ऊपर उठ के इंसानों के रब से जोड़ा जाए, और फिर उसके बाद पूरा निजाम सीधा हो, उसकी मामलात सीधे हों, और जितना ज्यादा आप इसके ऊपर मेहनत करेंगे आप देखेंगे कि किरदार साजी है, करेक्टर बिल्डिंग। आप और मैं दुनिया के निजाम नहीं बदल सकते आज, आपको नहीं पता कहाँ दज्जालियत है और कहाँ नहीं है, और आपको नहीं पता कि ये जो मारूफ बातें कि ये कोरोना क्या है और ये वैक्सीन के, मैं नहीं बदल सकती, आप भी नहीं बदल सकती, लेकिन कम से कम अपने आप को तो बदल सकते हैं। हम उन बातों पे घंटों बातें करके फुलां 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 की साजिशें, फुलां का है फुलां आगे अब ये होगा, क्योस पैदा करते हैं। याद रखिये मवाहिद शख्स वो तो लोहा लाट होता है, उसको वैक्सीन ने क्या कहना है और उसको कोरोना ने क्या कहना है, वो तो तारीख का वाक्या पढ़िए, जहर पिला दिया था एक साहबी को, पी गए थे कब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिन इतना नाजुक नहीं होता, आप खोल कर देखिए, जब मुसलमान तौहीद अमली के तकाजे पूरे करते थे हॉस्पिटल ही नहीं होते थे, कोई डॉक्टर्स नहीं थे, कोई थे ही नहीं, वकील नहीं थे, मुसलमान स्टेट तो वाकई रियल में एक फलाही मुमलिकत थी, फलाही रियासत थी, وہاں واقعی ہیومن رائٹس بھی تھے اور سب تھے کیونکہ توحید عملی تھی. تو جب عمل اور قول کا فاصلہ بڑھتا جاتا ہے تو پھر ہاسپٹل بنتے ہیں, پھر کرائسس سینٹر بنتے ہیں, پھر اولڈ ہوم بنتے ہیں, پھر مدر کیئر اور فلاں فلاں بن جاتے ہیں. اور اس طریقے سے پھر آج انسانیت سسک رہی ہے, بلیف میں انسانیت سسک رہی ہے. آپ میری اس بات پہ کان دھرے نہ دھرے, میں 10 دفعہ کہنے کو تیار ہوں. آج ہم مسلمانوں نے خود کو عمل کے تقاضوں سے دور کر کے لوگوں کو ظلم کا اور بربریت کا موقع دیا. اس وقت ہم قرآن کا وہ حصہ پڑھیں جس کو آپ ذروہ سنام کہہ سکتے ہیں. چوٹی ہے, ہائپ ہے. یہ قرآن پاک کی بہت ساری صورتیں آپ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں. الحمدللہ آج ہم 40 کی صورتوں میں پہنچ گئے ہیں. بڑی بڑی صورتیں تو پڑھ گئے, اب تو دن بدن چھوٹی ہوں گی. لیکن اگر آپ دیکھیں نا تو قرآن پاک نے کیا خوبصورت طریقے سے آپ کی میری برین اسٹارمنگ کی ہے. کسی نے مجھے کمنٹس بھی دیے جو فرسٹ ٹائم دارا قرآن سن رہے ہیں کہ میں تو قرآن کی ترتیب پہ حیران ہوں, اور یہ جو ٹاپکس آپ لوگ لے کے آ رہے ہیں یہ بڑے عجیب ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جس چیز کی ضرورت وقت کے ساتھ پڑتی جاتی ہے وہ آتی ہے. تو ہمارے اس پارے کا جو مین بنیادی نقطہ ہوگا وہ سورت شورا ہوگی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری ترتیب قرآن کی مکی صورتیں, متنی صورتیں, یہ ساری توفیقی ہیں. سورت شورا مکی صورت ہے اور یہ یونیک صورت اس لحاظ سے ہے کہ اس میں 2 حروف مقطعات ہیں. اصل میں مجھے تو یہی لگا, یعنی 2 آیتیں حروف مقطعات کی ہیں. یہ اونلی سورہ ہے قرآن کی. ولی کا لفظ اس میں بار بار آتا ہے اور اللہ ہی سب سے بڑا ولی ہے. اصل میں یہ جو توحید عملی ہے نا, یہ اللہ کو ولی بنانا ہے, اللہ کی قربت, اس کا پیار. اور ولی لفظ کے عربی میں تقریباً 10 مختلف معنی ہیں اور سب میں قربت ہے, کہیں وارث بننا, کہیں رہنما, کہیں دوست, کہیں ضرورتیں پوری کرنے والا. تو یہ سورت اور یہ پارا آپ کو مجھے سکھا رہا ہے کہ تم اپنے رب کو اپنا ولی بنا لو, اور وہ توحید عملی کے بغیر ممکن نہیں ہے. پھر 2 بار اس میں انذار کا لفظ آتا ہے, کیونکہ انبیاء کرام کی دعوت کا نقطۂ آغاز انذار تھا. آج ہم قرآن پورا پڑھ جاتے ہیں, ہم ڈرتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ آج ہم قرآن کو پڑھ کر بھی لا علم ہے. نہ ہمیں یہ پتا, نہ ہمیں وہ پتا. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے جو ہم سب دیکھ رہے ہیں اس وقت امت کا حال ہے. کچھ نے قرآن چھوڑا ہوا ہے اور کچھ نے قرآن پڑھ کے عمل چھوڑا ہوا ہے. تو سورت شورا مکی صورتوں میں, اور یاد رکھیے کہ 2/3 حصہ مکی صورتوں پہ مبنی ہے قرآن کا. 1/3 مدنی اور 2/3 مکی. گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ساری چیزوں کو آپ جمع کریں تو ایک خوبصورت سی ترتیب ہے, جو کبھی انشاءاللہ آگے کہیں ڈیٹیل میں کورس میرا دل کرا کروا دوں, صرف قرآن کی ساری صورتوں کا رفت. اور اس میں ہم نظم جلی کے نام پہ کورس الحمدللہ کر بھی چکے ہیں, جو ہم اپنی ایڈوانس کلاسز میں کرتے ہیں. ہر صورت کا مزاج اور وہ کیا ہے, یعنی تو ایک سمندر ہے. تو قرآن پاک کی ترتیب پہ نظر رکھیں تو اس وقت جس چیز کی آپ کو اور مجھے ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اتنا کچھ پڑھنے کے بعد اب عمل کی توحید لاؤ, اپنی دعاؤں کو ٹھیک کرو اور تم ان چیزوں کو رکھو. اور آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کا نظم جو ہے نا, نظم کہتے ہیں آرڈر کو, نظم و ضبط اردو میں بولتے ہیں, یہ بھی یونیک ہے. آپ پریشان ہو جاتے ہیں اس بارے میں جب آپ کو ڈیٹیلز اور فیکٹس ملتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں اللہ یہ کیا کتاب ہے. آج بھی اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے والے بے بس ہو جاتے ہیں اس کو پڑھاتے ہوئے. میں آج بے بس ہوں, بلیف میں اپنے دل کی بات بتاؤں. جیسے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں اور آنے سے پہلے ایسے لگتا ہے کہ آخری پیپر چل رہے ہیں اور اس کے بعد فرسٹ سیکنڈ تھرڈ یا جو بھی پوزیشن ملنی ہے نہیں ملنی. کبھی آپ نے پڑھا ہو تو آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے. اتنا قرآن بڑا سمندر ہے کہ مجھے یہ وقت تو ہمیشہ ہی تھوڑا لگتا ہے, اور لالچ اور ہرس بڑی ہے کہ آپ کو کچھ دوں جس سے آپ کو فائدہ ہو. تو قرآن پاک کی ازلی اور ابدی ترتیب اور اس کا نظم اور اس کی خوبیاں, یہ ایک سمندر ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ 7 سمندر ڈونگے. پورے قرآن کی اگر ہم ترتیب دیکھیں نا تو اس وقت ہم 5واں گروہ پڑھ رہے ہیں. یہ سورت سبا سے شروع ہو کر سورت حجرات پہ ختم ہوتا ہے. پیچھے ہم اس کے 4 پڑھ چکے. یہ جو 7 حصے ہیں نا, 7 منزلیں, جو آپ لوگ ماشاءاللہ 7 دنوں میں پڑھ لیتے ہیں اور لوگ وظیفے بھی کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن اس وقت ہم 5ویں گروہ سے گزر رہے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مجھے مختلف طریقے سے یہ بتا رہے ہیں کہ سارے قرآن کو پڑھنے کے بعد تم نے کرنا کیا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں 13 مکی صورتیں اور اختتام اس گروہ کا 3 مدنی صورتوں پہ ہو رہا ہے. جس کو مشکل لگے معذرت ہے, وہ نہ لکھے. پھر آگے جو ہوگا وہ تو ہم آگے دیکھیں گے. لیکن مکی صورتوں کے مرکزی مضامین اور موضوعات کیا تھے، تھوڑا سا اس کو سمجھیے تاکہ آج ہم توحید کو اچھی طرح سمجھ جائیں۔ ایمانیات ثلاثہ، یہ بنیادی نمبر ایک، تین ٹاپک دوں گی آپ کو آج۔ پورے ٹو تھرڈ قرآن میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرأ بسم ربک الذی کے پیغام سے لے کر ہجرت مدینہ تک، تین بنیادی چیزیں تھیں جن میں سے ایک ایمانیات ثلاثہ تھی، اور قرآن پاک کا ٹو تھرڈ آف قرآن آپ کو ان تین چیزوں پہ دیکھے گا، جس میں پہلی چیز تین بنیادی عقائد۔ اس پہ بہت دفعہ بات ہوئی ہے بیچ میں، یہ وہی تین قبر کے سوال ہیں۔ کبھی آپ نے نہیں سوچا ہوگا، آج انشاءاللہ آپ سوچئے گا کہ قبر کے تین سوالوں کو مکہ میں پڑھا دیا کہ کوئی بات نہیں، نمازیں نہیں بھی پڑھی ہوں گی، ابھی روزے نہیں فرض ہوئے، ابھی پردہ نہیں آیا، ابھی سود حرام نہیں ہوا، لیکن جو مر گئے اس دوران میں ان کو صرف ان تین سوالوں کے جواب پہ جنت مل جائے۔ اور معذرت کے ساتھ آج امت مسلمہ کا حال دیکھیے، ان تین میں کمزور ہیں۔ اسی کو آپ ایمان کہتے ہیں، یہ موضوعات ہیں ایمان کے۔ ایمان کی حیثیت جڑ کی ہے، اسی پہ اسلام کا درخت اگتا ہے۔ اسلام ظاہر ہے، ایمان اندر ہے۔ جڑ کھوکھلی ہو گئی تو سارا درخت گر جائے گا، اور آج ہمارے ان تین عقائد میں بڑی کمی ہے۔ نہ تو ہم اللہ کو برا سمجھے، نہ ہم نبی کا حق صحیح سمجھے۔ ہمیں آج تک یہ تک نہیں پتا چلا کہ ہمارے نبی نور تھے کہ بشر تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر ان کی نورانی تعلیمات کو کیسے لینا ہے۔ ہمیں یہ تک نہ آج پتا چلا کہ اللہ کو سجدہ کرنا ہے یا اس کے ساتھ کسی اور کو بھی کیا جا سکتا ہے، صرف اللہ سے مانگنا ہے یا بابا جی سے بھی مانگنا ہے۔ جدی پشتی مسلمان ہیں ہم۔ تھوڑی سی میری آج آواز کڑوی لگے گی، میں کیا کروں، اس لیے کہ ہم بہت ٹھنڈے ٹھنڈے قرآن پڑھنے کے عادی ہوئے ہیں۔ اور ایمان بالآخرہ اگر ٹھیک ہوتا نا ہمارا، تو کبھی اتنا جھوٹ نہ ہوتا آج، اتنی بے حیائی نہ ہوتی، وہ تو دنیا ہی نہیں ہوتی۔ آپ کو وہ ایک پچھلے سالوں میں ایک لیکچر بھی دیا تھا کہ اگر ہمارا علم آخر، پچھلے بلکہ جو سال کا دورہ قرآن تھا اس کا شاید دوسرا تیسرا پارا اس تھیم پہ دیا تھا میں نے، کہ اگر ہمارا علم آخرت، اگر فکر آخرت میں بدل جاتا تو دنیا بالکل اور ہوتی۔ پھر تو لوگ کبھی کبھی جھوٹ بولتے، کبھی غیبت ہو جاتی، اور ساتھ ہی کام جاتے اپنی زبان کو کاٹ دیتے، اللہ کی بندی تیری وجہ سے آگ میں جاؤں گی۔ یہ علم ہے، صرف ہم نے سنی سنائی باتیں ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ تین چیزیں، اس کے بعد دوسرا بنیادی مضمون مکی صورتوں کا ہے بنیادی اخلاقیات۔ دس از دا سیکنڈ ہاف کہہ لیجئے، یا اس کو، اس میں اخلاقیات سکھائی گئی، سچائی، ہمدردی، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اتم التام کا بہت ذکر ہے مکی صورتوں میں، یتیموں سے اچھا سلوک کرو، حاجت مندوں کی مدد کرو، ناپ تول ٹھیک کرو، معاملات اچھے، ایفائے ہے، صلہ رحمی والدین سے، یہ سب کچھ، یہ اچھے کردار، یعنی میں کہتی ہوں کہ صحابہ کو ٹھکی ہوئی اینٹیں بنا دی اللہ نے، اور نبی کے ہاتھ لگتے گئے اور صحابی گھڑتے ہی گئے، گھڑتے ہی گئے۔ کیا آتا تھا اسلام سے پہلے، کیا ہوتا تھا ایک شخص، صحابہ کو دیکھیے، اور جب آتے تھے تو نکلتے کیا تھے، یہ تو ایسے جیسے مٹی جائے اندر اور باہر سے سونے کی اینٹیں بن کے نکلے، ٹھکے ہوئے تھے۔ آپ آگے صرفت میں پڑھیں گے 26ویں پارے میں، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، غیر زنا ہوتا تھا تو واپس گھر نہیں جاتے تھے۔ ایک آدھ واقعہ سنا دیا اللہ نے تاکہ بعد والے لوگوں کو کان ہو جائیں، سیدھا نبی کی عدالت میں اللہ کے نبی حد لگا دیں۔ مائز کی بات بتا رہی ہوں، جن کو پتا ہے وہ جان گئے ہوں گے، اور وہ غم دیا عورت بھی یاد کر لیجئے، اللہ کے نبی برائی ہو گئی، بچہ پیٹ میں، آج یہ معاشرہ نہیں ہے، یہ ہے اقامت دین۔ آپ حکومتوں کو روتے ہیں، آپ بڑی طاقتوں کو برا کہتے ہیں، فلانی اسلام آنے دیتا، فلانی آنے دیتا، یہ آپ کے گھر میں کون سا اسلام نہیں آنے دیتا۔ اور یاد رکھیے، جو چیز آپ کو یہاں سمجھ آنی چاہیے، جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، وہ ہے حلال حرام کا فرق۔ حلال حرام کا ذکر آپ کو مدنی صورتوں میں ملتا ہے، لیکن مکی صورتوں میں آپ کو اخلاق کردار سازی ہے۔ اللہ نے وہاں حرام حلال کو اتنا نہیں چھیڑا، کیونکہ ابھی دنیا، ابھی چیزیں بن رہی تھی، ابھی شریعت آ رہی تھی۔ تیسرا بنیادی مضمون جو ہے وہ قصص الانبیاء اور انبیاء اور رسول کا ہے، جو آپ ابھی بھی دیکھ چکے ہیں، ایمانیات ثلاثہ، پھر بنیادی اخلاقیات، اور پھر قصص الانبیاء اور رسول، جس کو آپ اور میں پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچ گئے۔ پچھلے قصے سنا کر، کہیں قصص کی صورت میں، کہیں نبا کی صورت میں، اس کا فرق بھی آپ کو بتا چکی ہوں، کہیں صرف نبی کے ساتھ فوکسڈ ہے جیسے حضرت یوسف، وہ قصہ ہوتا ہے، سٹوری ٹیلنگ، اور جہاں قوموں کے رویے ہیں جیسے سورۃ الاعراف سے لے کے شورا تک کتنی بار آگے، تو وہ کیا ہیں، وہ انبا ہیں، جس میں قوموں پہ تذکیر بھی ہے، یام اللہ۔ یہ تھے جی تین سبجیکٹ جو آپ کو مکہ کے دور میں پڑھائے گئے۔ 13 साल तक सहाबा यही कुछ पढ़ पढ़ा कर ठुकी हुई ईंटें बन चुके थे। उनको पता था कि अगर कौम समूद और सवाले और कौम हूत ने अगर नबी की नाफरमानी की थी तो आसमान या जमीन ने उनको रगड़ दिया था, हम ऐसा करेंगे तो ऐसा ही होगा। डर के रह गए, कांप गए। कलम यगनउ फीहा, ऐसा कर दिया अल्लाह ने उनको गोया के बसते ही नहीं थे। कहीं अल्लाह ने कहा ला युरा इल्ला मसाकिनुहुम, तुम्हें तो बस उनके खाली खंडर और घर दिखते हैं। कहीं सूरत अलअनाम में क्या कहा, फकूतिय दाबिरुल कौम इल्लज़ीना ज़लमू। अब इसके बाद बताइए कोई करता है गुना? और खास तौर पर नशर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। तो क्या पता चला कि सहाबा कराम मक्का के दौर से गुजरते गुजरते बेहतरीन तौर पर तौहीद सीख चुके थे, क्योंकि कुरान का असल मौजू तौहीद है। कुरान का असल मौजू तौहीद है, इसको लिए बगैर साबके और लाके हैं। ये तो ऐसे ही कि शादी ना हो और बच्चे की तलब कर ली जाए। फर्स्ट कम फर्स्ट, शरीयत का असूल है, एक चीज पहले आएगी फिर दूसरी आएगी। तो तौहीद, ईमान, रिसालत, आखरत, अखलाकियात, कससुल अंबिया, ये सब कुछ कर करा के अल्लाह ताला ने सब सिखा दिया। आप में भी जब दुनिया में भेजे गए थे तो उस दिन से लेके आज तक यही जुमले सुनते आगे कि हमारे माँ बाप कहते थे अल्लाह एक है, अल्लाह एक। बच्चे को भी उंगली से माँ दिखाती, बेटा अल्लाह किधर है, फिर वो ऊपर उंगली डालता, फिर माँ उसका गाल थपथपाती, प्यार करती, कहती देखो अल्लाह एक है, अल्लाह ऊपर है। कितने प्यार से कहते हैं हम, उसके बाद क्या हो जाता है, हमें बस इसी पर रुक जाते हैं। स्टैग्नेंट ग्रोथ, वी आर सो मच बाउंडेड, हमारी ग्रोथ रुक जाती है। और हमें ये तक नहीं पता कि इन्नल्लाह ला यग़फिर अन युशरक बिही व यग़फिर मा दून ज़ालिक लिमन यशा, का मतलब क्या। आप देखिए कि सूरत बकरा आयतुल कुर्सी देख लीजिए, तौहीद की चोटी की आयत है ये, पूरी आयत की कह लीजिए कि आप कह लें कि एक कह लीजिए कि एक बड़ी खूबसूरत आयत है। सूरत अखलास देख लीजिए, आखिरी बारे की सूरतों में सूरत अखलास है। सूरत फातिहा देखिए, यानी मैं तीन चीजों को अगर रखू ना, शुरू देखिए तो सूरत फातिहा, एंड देखिए तो सूरत अखलास, और आखिरी दो सूरतें जिसको बल्कि अल्लाह ने के नबी ने एक 1/3 कुरान कहा, क्या है इनमें, तौहीद तौहीद तौहीद। तो जामे तरीन आयात तौहीद से मुतल्लिक है कुरान की। आज हम जिस पे बात करने लगे हैं, तौहीद क्या है, तौहीद की दो किस्में हैं, एक है तौहीद इल्मी और अमली। और ये सारी रिसर्च जो मैं आपको देने लगी हूँ ना, ये इमाम इब्ने तैमिया की अरबी बुक है, आप उसमें से लेना चाहें बाद में नाम ले लीजिएगा, लेकिन यहां सिर्फ खुलासा ही दे सकती हूँ, इससे ज्यादा की ना जरूरत है ना उम्मीद मुश्किल है, क्योंकि आज के। और मैं अगर ये दिए बगैर आपको पढ़ा के चलेगी तो मैं खुद को माफ नहीं करूंगी। मेरा मकसद आपको कुरान पढ़ाना कभी भी नहीं हुआ, ना पूरा कराना हुआ, ना खत्म हुआ। रमजान में मैं बाद में दे दूं, अगले साल दो महीने का दौरे कुरान ऑफर कर देंगे अगर जिंदगी रही, 1.5 घंटे का एक दिन, ताकि आप पूरे सुकून से लें। आपके बस आज इतना फोकस नहीं होता कि 3 घंटे मुस्तकिल सुने, मसरूफियत बहुत है ना, अमली तौहीद की कमी है। तो बहरहाल तौहीद इल्मी, जिसको आप कह सकते हैं कि इल्म है कि अल्लाह एक है, उसकी जात में किसी को शरीक ना मानना, यानी बातों की हद तक, इल्म की हद तक मान लिया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तौहीद अमली असल ये चाहिए, तौहीद फित तलब का नाम भी इसको उन्होंने दिया। और वो क्या कि इंसान सिर्फ एक अल्लाह का बन जाए, उसी की बंदगी, उसी की परस्तिश खालिश, और फिर उसी की इताअत। वाहिदुल्लाह फइन्ना तौहीद रासुत तौत, अल्लाह के नबी का एक खुतबा है, उसके अंदर ये लफ्ज आते हैं कि अल्लाह को एक मानो। और लफ्ज तौहीद जो है ना, बाब तफील से है, और बाब तफील जिनको ग्रामर आती है बस वो सुने, बाकी आगे चले। बाब तफील की खूबी है कि कोई काम बड़ी मेहनत से, बड़े इहतमाम से और बड़े इस्तकलाल और करार के साथ किया जाता है। जैसे तालीम के लफ्ज को देख लें थोड़ा थोड़ा, यानी तौहीद एक लफ्ज नहीं है, ये आपके रोज का, सुबह का, शाम का, दिन का, रात का मामला है। एक होता है आप किसी को एक दफा बताकर फारिग हो गए, समझे ना समझे, किसी के पल्ले पड़े ना पड़े, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये इबलाग होता है, पहुंचा दो, पहुंच गया तो नहीं। लेकिन तबलीग, तफईल, तौहीद भी यही है, मुस्तकिल मेहनत, एहतमाम, दलील, तदरीज के साथ किसी को बात पहुंचाना, ये कोई एक दो दिन का काम नहीं है, सख्त मुशक्कत का काम है, रात दिन का काम है। आप क्या सोच के चल पड़े थे इस रास्ते पे, और याद रखिए आज अधूरी कच्ची पक्की बातों ने लोगों को थोड़े से दीन पे मुतमईन किया, बताने वालों को ये बातें नहीं पता तो दूसरों को क्या बताएंगे। आपने ग्लास ही छोटा लिया तो उससे ज्यादा क्या भरेगी। आज बहुत सारे जो दीन सिखाने वाले उनको इसका फर्क ना पता, अमल तो बाद की बात है, तो दूसरों का क्या स्टैंडर्ड देकर जाएंगे। तो लिहाजा जरूरत है जहनों में इस तौहीद को बिठाया जाए। वो हैमर करना कहते हैं ना, हथौड़े मारे। हमारा दीन तब तक पूरा नहीं होगा, कब्र के पहले ही मरहले पे फंस जाएंगे हम सब, अगर तौहीद अमली नहीं होगी। अगर आपने मैंने इसको नहीं समझा तो याद रखिए वहां जाकर रोएंगे, कोसेंगे दूसरों को और अपने पढ़ाने वालों को लगे देंगे। वो क्या कहते हैं, पीछे पढ़कर आए हैं, अल्लाह इनको पकड़, इन्होंने हमें पकड़ाया। बेचारे अवाम तो कल अनाम है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को मसनदों पे बिठाकर दीन के टाइटल दिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो तौहीद दीजिए, अगर आपको कोई काम करना है ना तौहीद दीजिए, इसके बगैर बात नहीं बनेगी। इसी पे शायद अलामा इकबाल कह गए कि फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। जी तो लिखिए तौहीद के साथ मेहनत है, मुशक्कत है, फ्रिक्शन है। पिछला पारा याद कीजिए ना इस्तकामत आला, उसी पे तो फिर पसीने आते, उसी में लड़ाइयां झगड़े होते हैं, उसी में तो घर वाले रूट जाते हैं। ये नहीं कि इधर से और उधर उधर से इधर पकड़ के चार चीजें जोड़कर आप दीन इस्लाम बना लें, ऐसा नहीं होता। जिसको तौहीद की दौलत मिल गई अल्लाह उसके लिए रहमतों के दरवाजे खोलते हैं। दुनिया में मेरे कल आप देखते हैं मट्टी में हाथ डालेंगे सोना बन जाती है, अकेले चलें लोग मिलते जाएंगे काफले बनते हैं, ये तौहीद है। तो लिहाजा जरूरत है कि आप समझे इस्लाम मिल जाता है, तौहीद नहीं मिलती। इसके लिए जरूरत है वाहिदुल्लाह, अल्लाह को एक मानिए। तो आइए जरा तौहीद अमली के कुछ मदारिज देखते हैं कैसे, क्योंकि बात तो मुश्किल हो रही है लेकिन आसान करने की कोशिश करूंगी, अल्लाह मेरे लिए आसान कर दे। जिंदगी के अमली मैदान में तौहीद इख्तियार करना, इसको तौहीद अमली कहते हैं। और तौहीद अमली जिसको तौहीद फित तलब कहते हैं, इमाम इब्ने तैमिया कहते हैं कि ये बड़ी कठिन वादी है जिसे अबूर करना बड़े अजम और हौसले का काम है। इसीलिए कहते हैं ना वो यहीं से पलट जाए जिसे जहां हो प्यारी। आज तक इसके बगैर जी रहे थे तो कुछ खुश थे, तभी तो फिर एक आंख से हंसते हैं और एक से रोते हैं। लेकिन अल्लाह सुबहान तआला आपको मुझे इसके मदारिज देता है। पहला मरहला लिखिए, मदारिज तो समझ देना सीढ़ी, आज फिर सीढ़ी को जहन में ले आए। और आप में जो बेचारे नए नए पहली दफा कुरान सुन रहे हो मुझे माफ कर दे, मैं आपके लिए कुछ नहीं बोल रही इस वक्त, आप बस इस वक्त सुनिए और दुआएं करिए कि अल्लाह हमारे लिए आसान कर। तो अमली तौहीद का पहला दर्जा के कि आप इनफिरादी तौहीद पे हो, पर्सन टू पर्सन, आपकी जात के अंदर तौहीद का रंग आए, वाकई अल्लाह के बंदे बनिए, उसकी कोशिश कीजिए, उसकी बंदगी में किसी को शरीक ना कीजिए, उसके सिवा ना किसी का कहना मानना है ना उसके खिलाफ किसी का हुक्म मानना है, फिर तौहीद होगी। बगावत और सरकशी के साथ तौहीद नहीं होती, ये तुगयानी होती, इसी को तागूत कहते हैं। ला इकराह फिद्दीन कद तबय्यन रुश्द मिन अल-गय, आयतुल कुर्सी के फौरन बाद की आयतों में पढ़ कर आए हैं। तो सबसे पहले यह कि आपकी जिंदगी में अल्लाह का हुक्म चले, इससे आजाद होकर आप अपने आप को अलग ना रखें, आप अल्लाह के बंदे बने, इय्याका नाबुदु यही होता है। फिर आप कह लें कि इनफिरादी तौर पे आप हो गए। और इसका सबसे अहम पहलू तौहीद फिर दुआ है जो हम सूरत मोमिन में पढ़ चुके हैं। अद्दुआ मुखले बाद, आपकी दुआएं ठीक हो जाएं। अद्दुआ हुले बाद, आपकी नमाज दुआ का हिस्सा बन गई, पूरी नमाज दुआ दुआ दुआ। इसके बाद फिर आप दूसरी सीढ़ी पे चढ़ेंगे तौहीद अमली की, वो है इज्तमाई तौबा। जी जब आप इनफिरादी सतह पर इनफिरादी वजूद के एतबार से मवाहिद बन जाएंगे ना, तो आप अकेले नहीं रहेंगे। लिखिए आज पेंडेमिक का दौर है ना, कहते हैं कोरोना पेंडेमिक है, तौहीद भी पेंडेमिक होती है। इसको लाजिम और मुतद्दी से ग्रामर वाले समझ लाएंगे अगर मेरा जुमला लिख लें तो। तौहीद वाला अकेला कभी ऐसे नहीं रहा, वो अपने साथ वाले को तौहीद देकर आता है, शर्त एक है कि ऊपर वनीर न चढ़े हों। जैसे अगर किसी जगह आग हो और उसमें टेम्परेचर होगा ना, तो आग वहीं नहीं रहती, पूरे माहौल में लग जाती है। आप आग पर कोई चीज रखें या उसमें डालें, वो चीज भी गर्म हो जाती है। जैसे बर्फ में ठंडक है तो बर्फ तक नहीं रहेगी, वो माहौल को ठंडा करेगी। आप बर्फ को पानी में डाल देंगे, बर्फ पानी को भी ठंडा कर देगी। ये फितरत का कानून है, तबई कवानीन है। तो लिखिए और आज के बाद फिर आप तौहीद वालों को ढूंढेंगे अगर आपको मेरी बातें समझ आ जाएंगी। फिर आप खूबसूरत आवाज़ें और लचकती भुदकती बातें और मर्सी और कुछ शेर और कुछ लंबी राग लगाने वाली बातें और इन चीज़ों के पीछे नहीं पड़ेंगे। आप कहेंगे मज़ा बड़ा आता है लेकिन पहले देखें तौहीद भी है कि नहीं। जब एक बंदे के अंदर तौहीद आ जाती है फिर कायम होती है, फिर वासिख होती है, फिर पुख्ता होती है, ईंटों पे ईंटें लगती जाती हैं ठुकते ठुकते, जैसे पीछे से हैमर करता करता एक तरखान एक बड़ा खूबसूरत सा मेज बना देता है। शर्त यह कि हकीकी तौहीद हो, धोखा ना हो, फरेब ना हो। ये ना कि बाहर तो बड़े मवाहिद होने के दावेदार हैं लेकिन अंदर आपके दिल में कुछ बुत मौजूद हो। दिल के सनम खाने जब आबाद होते हैं तो फिर आपको तौहीद समझ नहीं आती। तो इज्तमाई तौबा जब आप करवाते और करते हैं, इज्तमाई तौहीद तक आप पहुंचते हैं, फिर पूरा मुआशरा आपका तौहीद का गुन गाता है। साहबा को क्यों प्यारा लगता था अल्लाह का नाम? इसलिए कि इज्तमाई तौबा करवाई जाती थी। सूरत नूर में आप बार बार पढ़ के आए वतूबु इलल्लाहि जमीअ, इकट्ठे तौबा करो। और ये आज का दौर है, पूरी दुनिया में मुसलमानों को तो करनी है, गैरों को दीन दीजिए, इस्लाम दीजिए, अल्लाह का तारुफ कीजिए और खुद मुसलमान इकट्ठे होकर जाकर सजदों में सर रख दें। क्योंकि इज्तमाई तौहीद का नुक्ता उरूज क्या है कि बतन के असनाम तोड़ दिए जाएं। हर माशरे में कुछ लोग मवाहिद होने का दावा करते हैं, वो कब्र परस्ती और उससे मिलती जुलती चीजों को भी फॉलो कर रहे होते हैं। कुछ बिदात भी होती हैं इल्म की कमी की वजह से, बुरा कोई नहीं होता सिर्फ इल्म नहीं होता। तो फिर कैसे सनम है दिल में दौलत? लिखिए, दिल के सनम में सबसे बड़ा सनम जिसको आप आम तौर पे देखेंगे वो दौलत परस्ती है। तो दौलत परस्ती भी शिर्क है। और फिर खास तौर पे हसूल दौलत में अगर हराम और हलाल की तमीज खत्म हो गई तो मान लीजिए कि फिर उसमें क्या होगा, आपके अंदर शिर्क आ गया, आपने दौलत को माबूद बना लिया। और अल्लाह के नबी की हदीस आपने कई बार सुनी होगी, ताइस अब्दुद दीनार व अब्दुद दिरहम, हलाक हो जाए दीनार और दिरहम का बंदा, या हलाक हो गया दिरहम और दीनार का बंदा। फिर दिरहम और दीनार का बंदा कौन है कि जिसके दिल में दौलत की मोहब्बत इतनी है कि वो इसी तगोदौ में लगा रहता है कि दौलत हर हाल में इसके पास आनी चाहिए, कोई गरज नहीं है हलाल से आ रही है कि हराम से, जायज से कि नाजायज से, सही रस्तों से के गलत से। और इसी तरह याद रखिए, दौलत की इस मोहब्बत का मतलब यह है कि इसका माबूद दौलत है। बस फर्क पता कितना है, बुरा ना मनाइएगा, कि हिंदू बिचारों ने तो दौलत की एक देवी तराश ली जिसका नाम लक्ष्मी देवी रख दिया। इसकी वो पूजा किस लिए करते हैं कि वो खुश होगी तो दौलत मिलेगी। असल में वो उस मूर्ति के पर्दे में दौलत की पूजा करते हैं। हमारा और उनका फर्क बस ये रह गया कि हमने लक्ष्मी देवी नहीं बनाई, ऐसी तो मूर्ति सामने नहीं रखते, वरना तो हम हिंदू हो जाएंगे। और ये कोई कहकर तो देखे हम उसका गिरेबान न थाम ले। लेकिन हराम और हलाल की कैद और शरायत से पाक होकर जिंदगी गुजारना, रिश्वत आम, चोरी डाका आम, लोगों के माल को धोखे से लेना आम, जायदादों में नाम अपने करना आम, बहनों की विरासत का हिस्सा मारना आम, ले लो दुकानें एक चला लो और जुमा छोड़ दो, तो आपको नहीं पता हराम और हलाल क्या है शरीयत का? आप तो मतनी दौर से भी गुजर के हम आगे आ चुके हैं, सबको पता है सूद हराम है लेकिन चल रहा है। और याद रखिए, ये बड़ी अहम बात है, मैं जो बात करने लगी हूँ अल्लाह करे वो लोग ना सुने कि जिनके भी वो दर्जे नहीं है ईमान के। तौहीद अमली की सबसे अहम सूरत यह है कि पेट में हराम के लुकमे हों, और अगर ये लुकमे आ जाएंगे ना तो काबे का पर्दा थाम कर भी मांगेंगे ना दुआएं तो कबूल नहीं होंगी। और लिखिए एक जुमला जो किसी का जुमला है, मैं आप तक पहुंचाने वाली हूं, कि सहरी और इफ्तारी का खाना कैसे हराम हो जाता है। यानी दो बुनियादी गलतियां जो सहरी और इफ्तारी के वक्त एक मुसलमान करता है, और वो क्या है कि जिस खाने से रोजा रख रहा है और जिस खाने से रोजा छोड़ रहा है वो हलाल का नहीं होता। कहां से कमाया, कैसे कमाया, हुकूमत से झूठ बोला, अपना टैक्स बचाया, झूठे से मेलिंग ले लिए, वो कारोबार चलाते रहे, दुकानें बंद न की, तो फिर बड़ी बड़ी इफ्तारियां और सहरियां ये रस्में हैं। कभी ग्रोसरी स्टोरों पर रश तो देखिए, जो जाकर वहां इफ्तारियों के ट्रे खरीद रहे होते हैं ताकि बांटे हुए खजूरें बांटना बेकार है। बहुत कड़वे जुमले हैं, मुझे खुद कड़वे लग रहे हैं, मैं क्या करूं। یاد رکھیے تقویٰ کا اصل معیار رزق حلال ہے، ورنہ تو اللہ اس کو بھی نہیں پسند کرتا کہ شکل و صورت آپ متقی کی بنا لیں، اور بنانی ہے۔ مسجدوں میں جا کر 8 اور 20 تراوی کا جھگڑا چھیڑ دیں، اللہ کو نہیں قبول، کیونکہ تقویٰ چند ظاہری چیزوں کا نام نہیں۔ لباس و تقویٰ پیچھے پڑ کر آئے ہم سب، اور اللہ کے نبی نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر 3 بار کہا تھا، تقویٰ ہونا تقویٰ ہونا و یشیر الی صدری، تقویٰ ادھر ہوتا ہے۔ جب دل میں تقویٰ ہوتا ہے تو اس کا اثر پورے وجود پہ ہوگا۔ تو آپ دعا کے بہترین مقام پر پہنچ کر بھی اگر دعا کریں گے، وہ کعبہ ہے، وہ خانہ کعبہ کی حد میں پہنچ گئے، سامنے کعبہ دکھ رہا ہے، آپ روتی آنکھوں سے دعا مانگ رہے ہیں، یہ سب چھوڑ دیجئے، ملتزم سے چمٹ کر بھی دعا مانگیں گے تو اوپر سے ایک آواز آئے گی، کیف یستجاب اللہ، کیسے اللہ اس کی قبول کرے، کیونکہ ملبسہ حرام وغدی بالحرام، اس کے کپڑے حرام کے، اس کی غذا حرام کی۔ حدیث ہے، سب کو آتی ہے، جن کو نہیں آتی کوئی بات نہیں، آگے آپ سیکھ لیں گے۔ تو آج اس توحید کے عملی تقاضے کو اپنی زندگیوں میں لائیے۔ باپ ایک ایک فگر، ایک ایک اپنی سٹیٹمنٹ کا فگر، جس کو 5 فگر یا 6 فگر سیلری کہتے ہیں، یا اپنے بینکوں اور جائیدادوں کو دیکھیے، کہیں اس میں توحید عملی کے خلاف تو نہیں ہوں میں؟ اس کے بغیر نہیں بنے گی بات، جائیے، اس سے بڑے فتنے آپ کا اور میرا راستہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کو یہ بات گوارا ہی نہیں ہے کہ نام لیا جائے اس کا اور کام کیے جائے کچھ اور۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں حکومت کو کہ دین قائم کرو اور وہ کرو، آپ تو خود دنیا کے بندے بنے ہوئے۔ اس کے بعد ایک اور صنم ہے اندر کا، اور وہ کیا ہے؟ آپ کا اپنا نفس، ایک طرف اللہ کا حکم اور دوسری طرف نفس کی چاہت۔ صبح سونے کو بھی دل کا رہا ہے اور حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی آواز بھی آتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم بھی آ رہا ہے۔ اسی پہ تو شاید علامہ اقبال کہہ گئے نا کہ نکلی تو لب اقبال سے ہے، کیا جانیے کس کی ہے یہ صدا، پیغام سکون پہنچا بھی گئی، دل محفل کا تڑپا بھی گئی۔ کس کو کہہ رہے ہیں آپ کو بتائیں؟ مؤذن کو۔ کہتے ہیں کہ بے شک مؤذن کی زبان سے میں نے صدا تو سن لی ہے، لیکن اصل میں یہ اللہ کی پکار ہے، لیکن دوسری طرف نفس کہتا ہے ابھی سو جاؤ، ابھی رات بڑی لمبی ہے۔ کیا آج بھی بہت ساروں کو اس کشمکش سے واسطہ نہیں پڑتا؟ تو توحید عملی نہیں ہے۔ اگر آپ کے دن کا آغاز فجر سے نہیں ہو رہا نا، یہ میں رمضان کی باتیں نہیں کر رہی، معذرت، اور وہ بھی بد نصیب ہے جن کو رمضان میں بھی نہ نصیب ہو، تو مان لیجئے کہ پھر اللہ کو باقی چیزوں کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ آپ کا نفس ہے، نفس کی خواہش، اس کی مرضی پہ لبیک اللہم لبیک نہیں، نو لبیک یا نفسی لبیک، لکھیے ذرا لبیک اللہم لبیک کا اپوزٹ۔ وہاں تو وہ حج عمرے پہ جا کے پڑھتے ہیں نا، لیکن دن میں رات بن لبیک نفسی، اے میرے نفس تو میرا معبود ہے۔ آپ کہیں گے اتنی بڑی بات آپ کہہ دیتے ہیں، ہاں جی کہہ رہی ہوں، اس لیے کہ یا اللہ ہوگا یا ہمارا نفس ہوگا۔ تو پتہ کہ چلا کہ دل میں ایک صنم خانہ آباد ہے، وہ حضرت ابراہیم نے تو تھوڑے سے بتوں کا ایک چھوٹا سا مندر، تھوڑا سا اس کا خلیہ بگاڑا تھا نا۔ آپ کے میرے دل کو اگر حضرت ابراہیم دیکھ لیں تو خدال پکڑ کے تلواریں لے کے توڑ دیں ہمارے دلوں کو۔ آرائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، سورۃ فرقان پڑھ کے آئے میں آپ، 43 آیت میں یہ بات تھی۔ کیا اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیا؟ تو کیا پتا چلا کہ یہاں آپ نے نوٹ کیے، لا الہ الا اللہ میں جو لفظ الہ ہے نا، وہ اس آیت میں آپ کے نفس کے لیے آیا ہے، من اتخذ الہہ ہوا۔ تو جب خواہش کی دھوم چڑھتی، جب خواہشوں کا شکار ہوتا ہے، ہمیں تو 2-4 گنا دکھتے ہیں نا۔ آج انسانوں کو دیکھیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت کو خواہشیں ڈس لیں گی، جیسے کتا کسی کو ڈس لے تو اس کی رال ٹپکتی ہے، آج موجود ہے۔ کیسے قرآن پڑھ کر بچیں گے میں اور آپ؟ یہ دور قرآن آپ کو مجھے نہیں بچائے گا۔ اگر آپ نے لا الہ الا اللہ کو صحیح نہ سمجھا تو معبود دولت بھی بنتی ہے، معبود نفس بھی بنتا ہے، اور دل کے صنم خانے کے بتوں کو توڑنا اور ختم کرنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ اندر کے بت ٹوٹیں گے تو باہر کے ٹوٹیں گے، صحابہ کے یہ ٹوٹ گئے تھے، ہمارے نہیں ٹوٹ رہے۔ پتھر کے تراشے ہوئے بت تو باہر ہیں، اس کو تو کوئی پوجے گا تو 10 لوگ ہاتھ اٹھا لیں گے اور غصہ بھی کر دیں گے، کوئی کسی قبر پہ جا کر سجدہ کرے گا اس پہ بھی لوگ کچھ نہ کچھ ریئیکشن دکھائیں گے، لیکن اندر کے بتوں کو کوئی نہیں توڑتا۔ اس کو توڑنے کی نیت لے کر آج بیٹھی ہوں، اللہ میرے بھی توڑ دے، میرے آپ سے بھی زیادہ ہوں گے، کوئی کسی کو نہ کچھ کہے، ہمیں شرابی کبابی زانی بدکار تو دکھتے ہیں لیکن ہم نیکیوں کے دعوے دار اور ہم مسلمان پیدائشی جدی پشتی مسلمان ہم توحید کے یہ تقاضے کیوں پورے نہیں کرتے؟ تو اپنا بت ڈھونڈیے، یہ ہے آپ کے بچڑے۔ وشربو فی قلوبہم العجل، پہلے ہی پارے میں بتا دیا، اور اسی میں پھر حب مال ہے، پھر اسی میں حب جاہ ہے۔ یقین کریں آج کے پارے میں کم از کم میں نے 30-40 سلائڈز نکلوائی ہیں ابھی آنے سے پہلے، وہ ساری حب جاہ اور حب مال پہ تھی۔ حب مال تو کر رہی، حب جاہ چھوڑ دیا کہ اس پہ الگ کورس کرا دوں گی، کیونکہ سورت شورا آپ کو بتائے گی دین پہ آنے کے بعد بھی اپنی جگہ، میں، میرا مقام، میری جگہ، میں کیا ہوں، مجھے کیا مقام دیا جا رہا ہے، میری کیا پوزیشن ہے ادھر، یہ نہیں جاتی۔ تو یہ تو ایک پورا کم از کم ایک ڈیڑھ گھنٹے کا ٹاپک ہے الحمدللہ۔ جب یاد رکھیے کہ حب مال ہو، حب جاہ ہو، لیتے حیم کو نظر آ گئے تھے، انہوں نے باہر کے بت بار کے پر، اسی پہ علامہ اقبال کہتے ہیں، نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ تو اندر کے سنم خانے کو کون بیٹھا ہے، تو باہر کا ایک ایک بت ٹوٹے گا، ایک ٹھک آیتوں پہ غالب آتی ہے۔ پھر وہ احب اور چیزوں کو بیان کر کے اللہ نے کہا تھا کہ رسول اس کے رسمی ہیں، تو انتظار کرو، فیصلہ لے آئے۔ جب یہ سب ہوتا ہے نا تو پھر اللہ کی اطاعت پیاری، پھر وہ کہتا ہے وہ ایک سجدہ ہی پیارا ہوتا ہے جس سے ساری دنیا گراں ساری اطاعتوں سے پیاری ہوتی ہے۔ پھر ان کا ایک ایک پھر وہ بڑی 500 دانے کی تسبیح نابی پر 13 سال کا سکہ روا ہوگا، ملکوں کو مسلمان کرنے کی خواہش، آپ کا تو اپنا وجود اور اپنا ملک مسلمان نہ ہو، بنانا ہے پوری قوموں کو مواحد بنانا ہے، پھر پورے ملک بنیں گے، پھر ملکوں کے نظام مواحد بنیں گے۔ پاکستان میں شریعت کہاں سے آ جائے؟ سب سے پہلے تو خود ہی دشمن بن جائیں گے، ہمارے تو 5-6 فٹ کے وجود پہ شریعت نہ لگی تو آپ کے اتنے بڑے ملک میں کہاں لگ جائے گی؟ اللہ کے نبی نے پہلے انسانوں پہ شریعت لگائی تھی، پھر مدینہ میں شریعت لگی تھی، دیکھ لیجئے مدینہ میں آتے کوئی کوشچن نہیں اٹھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جب شراب کا حکم اترا کسی نے نہیں کہا کیوں، کسی نے نہیں کہا جی حرام کا لفظ تو دکھاؤ۔ تو طے کرنے کا نام ہے، یہ ہے اب خلاصہ۔ اقامت دین کیا ہے؟ دین کو قائم کرو۔ آپ کو الحمدللہ، آپ کو نہیں بلکہ چار پانچ کلاسوں میں تک پہنچے تھے ہم، کام اقامت دین کا کام آپ کے میرے اس 5-6 فٹ کے وجود پر ہوگا، اور چلتے چلتے پھر ملکوں کیا پوری دنیا پہ، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ پھر پوری دنیا کی آج بسم اللہ ہم اپنے وجود سے، پھر اپنے گھر سے کریں گے، دو بچے، چاچے، گھر والے، بزرگ، انسانوں کا غلام نہیں بنے گا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی 21 آ جائیں گے، 21 سورتیں، مضمون اور موضوع توحید ہے، اور اس میں ہے کہ کیونکہ یہ موضوع ہی نہیں تھا۔ سورت مومن، سورت حامیم سجدہ اور سورت شورا مستقل 4 سورتیں جو اس وقت آج ہم پڑھنے لگے ہیں۔ تو آپ کہہ لیجئے کہ ان 4 سورتوں کی درجہ بدرجہ پھروئے ہوئے ہیں، گویا کہ انفرادی اجتماعی توحید کی طرف گریجولی آپ کو بڑھایا جا رہا ہے۔ سورت زمر میں آپ نے انفرادی توحید کا ذکر اتنی شد و مد، اور آج انشاءاللہ اس پارے میں اس کو جمائے گا، اور آگے اب ہم جو پڑھیں گے نا، یہ سب اقامت دین کے والوں کی صفات کیا ہیں، سورت کے چلیں گے آپ کو خود لگے گا کہ سنگ کی نائز، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بالکل سورت ہے، تو صرف یہ سورت ہے نا، جو اس کا مقام ہے نا وہی سورت زمر کا توحید کا عطر ہے۔ کوزے میں دریا کو بند کیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی باتوں کو اتنا کھول کر بیان کیا۔ تو جب آپ کو یہ ساری بات سمجھ آ جائے، اقامت دین سمجھیں گے، اور اس بارے میں جو آپ کو ایک رنگ دکھے گا وہ غلبہ دین ہے۔ دین غالب کیسے ہو؟ کافی چیزیں تو آپ کو اب سمجھ آ گئی ہیں الحمدللہ، آپ کے وجود سے ہوگا غالب دین، یہ تلواروں سے نہیں ہوتا، یہ قلم سے ہوتا ہے۔ اور عورتوں کا کیا حصہ، میں اور آپ عورت ہیں نا، ہمارا کام یہی ہے، بچے بچے کو پڑھا جائیے، تربیت کر جائیے، گھر کے مردوں کو پڑھا جائیں۔ حضرت علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ عورت اٹھ قرآن پڑھ، بدل دی تھی۔ آج کا میرا آپ کا حصہ اس اقامت دین میں علم کا حصہ ہے، نہ ہم جھنڈے پکڑ کر بیٹھ جائیں گی، نہ ہم نے سیاست میں کودنا، اللہ نہ کرے کہیں جنگ لگ گئی تو زخمیوں کو پانی پلا دیں گے، لیکن ہم نے تیر تلوار نہیں اٹھانے۔ آج کی عورت کی جہالت ختم کر دیجیے، اور جن کی گودوں میں بچے ہیں وہ تو سیدھی کھڑی ہو جائیں۔ جن معاشرے میں آپ اپنی نسلیں چھوڑ کے جانے والی ہیں وہ تو بھیڑوں کا چھجا ہے، وہ تو بچھڑوں کی مارا ہے، وہاں تو سانپ اور نہ جانے کتنے ڈرون ہیں جدھر آپ کی نسلوں نے پلنا ہے، اگر آپ نے نہیں ہو کسی بھی سازش کا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ مومن کو کوئی بیماری کوئی ویکسین کچھ نقصان نہیں دیتی، اگر وہ خراب ہے یا اچھی ہے اس کے اوپر سے گزر جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر توحید کی طاقت ہے. دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سکر پہاڑ ان کی خیبت سے. یہ بنیے پھر حنفاء ہوں گے، پھر مخلصین ہوں گے، پھر صبغت اللہ ہوگا. ومن احسن من اللہ، صبغہ کا رنگ آپ میں آئے گا تو آپ پھر وہ ناقابل تسخیر بن جائیں گے. پھر لوگ کہیں گے کہ روحبان وفرسان بن نہار. اس اخلاف نام کے ایک شخص کا جملہ، تاریخ نے لکھ دیا اس کا جملہ، کہ راتوں کو اللہ کے خوف سے ڈرنے لے راہب ہیں، روتے ہیں، اور دن کو یہ دشمنوں کی آنکھوں میں کیسے ہی ہوتا ہے، اللہ کے آگے ٹوٹتا ہے، روتا ہے، بندوں کے آگے سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ آپ کو مجھ سے والے ہیں آیتوں کے ساتھ دیکھیں گے، لیکن صرف ایک گو تھرو کرانے کے انداز سے چند سلاتے جائیں گے کیا ہے اپنے لیے، کہ کیا میرے اندر یہ چیزیں ہیں. کیونکہ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں نا پھر موقع نہیں ہوتا، اور آپ اس وقت پڑھنے کے میں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ ساری بات انشاءاللہ. تو ہم کیا ایسا گروہ تیار کر جو کہ اپنے رب پہ بھروسہ کرے، بڑے بڑے بے حیائی کے کام، بڑے بڑے گناہوں یعنی کبائر، حضرت کے ساڑھویں زبان ہے آج میری، گولیاں سمجھ کے برداشت کرتے ہیں. کوئی بات نہیں نا، آج بچے تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں. بیٹا ایک ہی سے رہنا جسے شادی کرنی ہے، مت چھوڑ دیجیے، مت خواب دیکھیے اتنے بڑے بڑے، اتنی بڑی باتوں کی آپ کو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. ضرورت اس بات کی کہ چھوٹی ہی باتیں کر کے دنیا سے نکل جائیے، اور وہ کیا ہے کہ ہم بڑے گناہوں کو سمجھیں. اور جس تیزی سے اس پچھلے 5 سے 10 ڈیکیڈز سے گزرے نا، لاسٹ 10 ایئرز، تو ماں باپ بھی، شوہر تو پہلے ہی بےچارے بڑے انڈرسٹینڈنگ ہسبینڈ تھے، پھر بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرنا پڑے گا، پھر جب غصہ آئے تو معاف کرنا پڑے گا، اپنے رب کے فرمان کو قبول کرنا پڑے، قبولیت کے لیے دل کھول ہی دے پڑے، قائم ہوں گے شروع سے ہوں گے. یہ زکات پہ لگتا ہے کہ نہیں اللہ کے بندے کیے تھے، آج کے دور ہے کیونکہ دینا ہی 2.5% ہے، اس میں سے دیجیے وہ چیز جس پہ رکھتے ہیں. آج لکھ لے ایک جملہ، جب اس درجے پہ امت چلے گی نا کہ میں نے اپنے ٹوٹل انکم میں سے 2.5% اپنے اور اپنے بچوں پہ لگانا ہے، 97.5 اللہ اور اس کے بندے اور اس کا دین غالب. دیکھیے ایک دو سال میں آپ کی زندگی میں وہ بہار آ جائے گی جو آنی تو ہے، لیکن ہم نے ڈلی ڈھلی پہ ڈال دیا. ہماری ایک شادی کروڑوں پہ ہو اور زکات ہماری چند لاکھ ہو تو جان نکلتی ہے. کہتے ہیں پاکستانی کرنسی میں دیں گے، نارویجین میں دیں گے، کہ ڈالر میں، کہ پاؤنڈ میں، اور ضرب لگا لے تو پسینہ آ جاتا ہے. ہائی اتنی زکات، تو بھائی اس کو ضرب تو لگاؤ پیچھے 97.5 سے، پھر تمہیں پتہ چلے گا. تو اللہ کے لیے دے دیجیے، سب دے دیجیے، اپنے بچے دے دیجیے اللہ کے رستوں میں، اپنا وقت دے دیجیے، اپنا مال گھر، خالی گھروں کو اور پیسے کو کرنا بھی کیا ہے، خود کو دیجیے. آپ آئیں گے تو سب آپ کے ساتھ ہی بسم اللہ کر کے آتا ہے. یہ بلاؤں کے صدقے ٹال کے بکرے نہ دیا کریں، قربانیوں کے بکرے دوسروں کو بنا دیے، خود بنیے، پھر دیکھیے آپ کو کیا لذت. یہ ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. اس کے ساتھ جینے والے آج بھی جنت میں ہیں. ان جنتی مائی، ابن تیمیہ کہتے تھے میری جنت تو میرے اندر ہے، اور واقعی آج بھی مومن جنت میں ہے. دنیا جو مرضی کہتی پھرے اس کو کوئی پرواہ نہیں، غم یہ ہے کہ جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں، قبول ہو رہا ہے کہ نہیں. اللہ کے یہاں کوئی قبولیت ہے نہیں، اس سے الگ کے دوسرا کوئی غم نہیں ہے. اللہ بچا کے رکھے دلوں کو غم سے. جس دل میں دوسرے غم پڑ جاتے ہیں نا، ان کو پھر یہ غلبہ دین کا غم نہیں پڑتا. پھر اس کے بعد ظلم و زیادتی ہو تو مناسب طریقے سے بدلہ لیں یا معاف کریں، یا تینوں چوائس ہیں. یاد رکھیں صبر اور درنا اولو لازمی کا کام ہے. پھر اس صورت میں اور اس بارے میں مشورے کی اہمیت ہے. امت مسلمہ کو شورا کے ساتھ چلنا پڑے گا، کیونکہ مشورے میں خیر اور برکت ہے. مشورہ عروج اور ترقی کا ذریعہ ہے اور اللہ کی رحمتوں کا ذریعہ ہے. مشوروں سے کام کیا کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی مشورے سے کام کرتا ہے تو وہ کبھی، اور مشورہ کر کے کبھی بھلائی نہیں ہوتی. ہم نے آج جمہوریت کے نام پہ لوگوں کو کوس دیا اور ہمارے ون مین شو بن گیا. میں کیوں کسی سے پوچھوں؟ آپ اپنے آپ کو پہچانے، جس لیول پہ بھی آپ ہیں، گھر ہے یا اپنے کسی ساتھی کو جانتے ہیں اور وہ مشورہ کرتا ہے نا تو ماں نہیں ہے، وہ تو بچے سے بھی کہتا ہے درجی ہے، چھوٹا ہے، دوسرے سے بھی سیکھنا چاہتا ہے. آپ نے فرمایا جس نے استخارہ کیا وہ ناکام نہیں ہوگا، اور جس نے مشورہ کیا وہ شرمندہ نہیں ہوگا. سوال کرتی ہوں سب دینداروں سے، دین کے کام کرنے والے، انصار اللہ، ذمہ داران، کیا آپ اپنے پلیٹ فارم پہ ہر معاملے پہ استخارہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا تو پھر آپ کے مسئلے نہیں ختم ہوں گے. اور یہ روایت المجمع الاوسط للطبرانی 6816 کی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ مشورے کی اہمیت میں چند چیزیں، یہ ہم سورج بات پڑھ رہے ہیں، رشت، ہدایت اور خیر سے وابستہ، یعنی بندے کو اللہ کی طرف سے ایک بات سوجنے لگ جاتی ہے مشورے کے بعد، اور جب تک مشاورت کا نظام باقی رہے گا دنیا سے فساد اور ضلالت نہیں پائے گی چلی جائے گی۔ لوگ کے ساتھ امن اور خوش ہوتے ہیں کہ چاہے بھی انہوں نے قرار دیا گیا۔ مسلمان مشورہ کرتے ہیں، سابق مشاورت اور باہمی مشورے کو اپنا معمول بنایا تھا۔ آج جب آپ ایک بالکل اجنبی ان پڑھ اور ووٹ ایک برابر کر دیں گے تو یہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ضرورت ہے کہ مشورہ کیجئے جو سنت الہی ہے، لیکن کن سے؟ جو اس کو ڈیزرو کرتے ہوں۔ ہر بندے کا ایک مقام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی، دنیاوی اور آخروی ہر طرح کے معاملات میں مشورہ کیجئے اور باہمی امور میں مشاورت کیجئے۔ اور کسی نے کہا کہ آج کے دور میں امت مسلمہ کے زوال کے اسباب میں ایک سبب یہ ہے کہ نمبر ایک، دین کے ساتھ ذہانت ختم ہو گئی، ذہین لوگ دین پہ نہیں رہے، اور جو ذہین تھے جو وہ دین لے کر آئے وہ اللہ کو قبول نہیں ہے، اللہ ماشاءاللہ سب کے ساتھ بات نہیں۔ دوسری بات، برداشت نہیں رہی، دوسرے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، سب کچھ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ تو ایک اور ٹاپک جس کو آپ اس پارے کے انڈر دیکھیں گے، دور حاضر میں اقامت دین کیسے، یہ ہے پریکٹیکل بات۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ ساتھ پارے میں سے پوائنٹس دیتی رہوں گی جس حد تک بھی دے سکی۔ اور ایک سوال ہے آپ کا مجھ سے، میرا آپ سے، اور ہم سب کا ایک دوسرے سے اور خود سے، کہ خیرہ امت کے بدترین حالات کے اسباب کیا ہیں؟ کن تم خیرہ امت اخرجت للناس، پڑھ کر آئے ہیں سورۃ آل عمران میں، یہ تو آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے، مصحف میں، اس کا ترجمہ تو ہر زبان میں ہوگا، لیکن اگر گلوب پہ دیکھیں تو برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پہ، وجہ اللہ ظلم نہیں کرتا۔ آئیے اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ اقامت دین کے راہ کی رکاوٹوں میں کیا سب سے بڑی رکاوٹ میں خود تو نہیں ہوں۔ ہم دیکھیں کہ ہم نے اللہ بزرگ و برتر کے دین میں غیر اللہ کے دین کو کیسے شامل کیا، آج ہمارے اس دین میں کتنی باتیں وہ شامل کر لی گئیں جو اصل میں اللہ نے نہیں کہی تھی۔ چند سول سرچنگ کوسچن ہیں، سخت ہیں، تو آپ کو جو سخت لگے اس کو اوور لک کر کے اگلے پہ چلے جائیں۔ لکھیے، آج ہمارا پورا اقتدار اعلیٰ یعنی پورے کا پورا نظام غیر اللہ کا ہے، اس میں آپ اے ٹو زی دیکھ لیجئے۔ ہمارا نظام معاشرت یعنی رہن سہن کا طریقہ غیر اللہ کا ہے، یہ خواتین کو بڑا اچھا پتہ ہے، اس پہ بات کر لیں اپنے لیے۔ جینا مرنا، شادی بیاہ، منگنی، کھانا پینا، سب اس میں آتا ہے۔ ہمارا نظام تعلیم غیر اللہ کا تعین کردہ، یہ تو بالکل بوگس قسم کا نظام تعلیم ہے، جس میں اپنے بچے کو آپ اتنا بڑا بستہ اٹھا کر 16 سال بھیجتے ہیں، پھر کہیں جا کر وہ میٹرک یا ایف اے کرتا ہے۔ امام بخاری تو 18 سال کی عمر میں سرونگ کرنے والے تھے۔ آج ہمارا نظام معیشت غیر اللہ کا ہے، میں کیا بولوں، آپ خود پوچھئے کیا چیزیں اسلام میں اکنامیکلی جو نہیں تھی وہ آج ہمارے نظاموں میں۔ آج ہماری عدالتی نظام غیر اللہ کے ہیں، ہمارے ہاں جرائم کی سزا اور جزا کا قانون غیر اللہ کا تعین کردہ ہے۔ آج ہمارا امن و امان جس کو آپ پولیس اسٹیشن کہتے ہیں، کیا اس کے اندر غیر اللہ کے قوانین ہیں؟ ہمارا کاروباری اور دفتری نظام غیر اللہ کا ہے، ہمارا بینکاری کا نظام غیر اللہ کا ہے۔ آج ہمارا عسکری یعنی فوج کا نظام، دفاعی نظام غیر اللہ کا ہے، آج یہاں فی سبیل اللہ کا نام لینا تک گوارا نہیں ہے۔ ہماری خارجہ پالیسی یعنی فورن جو ہمارے ریلیشنز ہیں، کیا وہ پالیسیز اسلام سے متعلق ہیں؟ اور پھر سب سے بڑھ کے ہماری ظاہری شکل و صورت غیر اللہ کی ہے۔ ہمارے چہروں پر انبیاء کرام کی محبوب ترین سنت نہیں، مسلمانوں کی پہچان نہیں، اور آج ہماری عورتوں کے اوپر ازواج مطہرات سے لے کے صحابیات اور نبی کی بیٹیوں جیسا رنگ ہی تھیں، اور فتنوں میں پڑے ہیں اور فتوے پوچھتے ہیں کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ بھئی جائز ناجائز پوچھ کے تم آج تک، تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ نئے مسلمان ہوئے ہو، آج کلمہ پڑھا، اور جو پڑھ لیتے ہیں دل سے ان کو تو پہلے دن بات سمجھ آ جاتی ہے۔ تو دکھ والا ایک جملہ، کڑوا ترین، کہ الغرض ہمارا کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں جس میں غیر اللہ کا ہاتھ نہ ہو۔ تو کہاں سے خوشبو آئے توحید عملی کی، کہاں اقامت دین ہو، کہاں غلبہ اسلام ہو۔ اور سورۃ طٰہٰ کی آیت 123-124 پڑھ کر آپ آ چکے ہیں کہ جس نے میری ہدایت یعنی قرآن مجید کی پیروی کی، وہ نہ بہکے گا نہ بھٹکے گا اور نہ بدبخت اور بد نصیب ہوگا، اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، پھر فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، یاد ہو گیا۔ ایک سوال کرتے ہیں خود سے، سوال پیدا ہوتا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ جو اتنی شاندار تاریخ رکھنے اور نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے اور خیر امت کا لقب ملنے کے باوجود یہ امت اس درجہ تنزلی اور زبوں حالی کا شکار ہے؟ یعنی گرتے ہی جا رہے ہیں گرتے ہی جا رہے ہیں۔ تو وجہ تو ایک آج اپنی اتنی دیر میں لے لی کہ توحید میں ملاوٹ ہے، شرک کا ارتکاب ہے، قرآن و سنت سے دوری ہے، اتحاد کا فقدان ہے۔ یہ بھی آج اس بارے میں اب پڑھیں گے، اختلافات کی حقیقت۔ پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے پہلو تہی ہے۔ اللہ ہماری توحید میں سے ملاوٹ اور شرک کا ارتکاب نکال دے، کیونکہ ہر نبی نے آ کر یہی کہا، اور ان الشرک لظلم عظیم۔ دعا کرتے ہیں اللہ میں قرآن و سنت سے جو دور ہیں اس کے قریب کر دے، کیونکہ ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما، تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی نہ بھٹکو گے جب تک تم ان پہ عمل کرو گے، اور وہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے۔ پھر اتحاد کا فقدان ہے، اس پہ تو ایک الگ نشست چاہیے۔ آج تو بس دو چار ہینٹ ہی دے کے آگے چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا اور قرآن کیا کہتا ہے کہ آپس میں مت جھگڑو، منتشر ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ سورۃ انفال کی آیت 46 کو جا کر بعد میں دیکھیے گا۔ آج ہوا اکھڑی ہوئی ہے، لوگ مذاق کرتے، بغلے بجاتے ہیں، مسلمانوں کا نام لے کے کھیکی کھیکی کرتے ہیں لوگ۔ وہ تو آپ کو صرف مسلمان مارنے پہ کافی ہیں، ان کو تو صرف آپ کا نام اچھا نہیں لگتا، اور آپ آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہیں کہتے۔ اس پہ بہت کچھ کہہ سکتی ہوں جو ابھی وقت نہیں ہے۔ تو آیت 103 سورۃ آل عمران کو یاد کیجئے۔ اور چوتھی چیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑا ہوا ہے۔ ایک بیچاری تبلیغی جماعت کا کام کر دیا، بس وہ کر رہے ہیں یہ کام، ہم پیسے کمائیں اور وہ کام کریں۔ حالانکہ کن تم خیر امت اخرجت للناس، تو امت مسلمہ کے ابھرنے کے لیے اس کام کو امت کے ہر فرد تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ہماری موجودہ حالت کی ایک بڑی اور اہم وجہ ہماری اپنے فرض منصبی سے مجرمانہ غفلت ہے۔ ہم نے دعوت دین کا اپنا فرض انجام نہیں دیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ہم پر ذلت مسلط کر دی، اور ہم تمام تر دعاؤں کے باوجود نصرت خداوندی سے محروم ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کی مدد مشروط ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب، کس کے؟ وانتم علون ان کنتم مومنین، سورۃ آل عمران میں آپ پڑھ کر آئے ہیں۔ اللہ نے شرط رکھ دی، مشروط ہے، یہ کنڈیشنل ہے اللہ کی مدد۔ ورنہ جا کر دیکھیے، خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر دعائیں نہیں مانگتے آج لوگ، کیا حرم کعبہ میں امام کعبہ دعا کرتے ہیں، اللہ قرآن کو میرے لیے امام بنا دے۔ کوئی امام نہیں ہے قرآن۔ اور سب سے بڑی جو اس وقت سختی ہے وہ ان لوگوں کی ہے جن کو قرآن جن کی زبان میں نازل ہوا۔ اور اس رستے کی ایک بہت بڑی رکاوٹ جو اس بارے میں آئے گی، وہ جاہ و منصب کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بڑا بننے سے زیادہ اللہ کے نام کو بڑا کرنے والا بنا دے، چاہے ساری دنیا ہمارا ساتھ چھوڑ دے، اکیلے کھڑے ہو جائیں، لیکن اللہ کا نام بڑا کیجئے۔ اور ولایت اللہ کی ہے، اللہ کو ولی بنا لیں گے تو انشاءاللہ بات بنے گی۔ اللہ آپ کے میرے وقت میں برکت دے، اور ہمیں ان ساری باتوں پہ غور و فکر کی توفیق دے۔ آج کی دعا بھی بڑی خوبصورت ہے، المستدرک الحاکم کی جلد 1 میں پیج 1016 پہ ہے، اور صحیح روایت ہے۔ اور اس کو واقعی اس پورے مضمون کو جذب کرتے ہوئے سنیے اور مانگیے۔ اللہم الف بین قلوبنا واسلک ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم واجعلنا شاکرین لنعمک۔ اس کو تو بار بار مانگے، اللہ اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا دے۔ اور نعمتوں میں اسلام کی نعمت، یہ چھن گئی تو کسی جوگے نہیں رہیں گے ہم۔ لنعمک مسنین بها علیک قابلین لها واتممها علینا۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے۔ یہ جو امت ٹوٹی پھوٹی ہے نا، ایک دیندار دوسرے کو ایسے دیکھتا ہے جیسے قصاب کو جانور دیکھے کہ یہ میرے گردن پہ چھری چلائے گا، برداشت نہیں کرتا کوئی ایک دیندار دوسرے دیندار کو۔ کسی دوسرے کا جملہ سن لے کہتے توبہ استغفار، ڈیلیٹ کر دو، ڈیلیٹ کر دو۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے۔ اور ہماری باہم اصلاح فرما، ہماری ہمیں سلامتی کے راستے دکھا اور ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات عطا فرما، ہمیں ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں سے بچا، ہمارے لیے ہماری سماعتوں بسارتوں دلوں بیویوں اور اولاد میں برکت دے۔ کتنی پیاری دعا آپ نے مانگ لی، تو ہم پر مہربان ہو جا، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے تاکہ ان کے ذریعے ایک دوسرے کے مقابلے میں تیری تعریف کرنے والے بن جائیں اور انہی نعمتوں کو ہم پر پورا کر دے، آمین۔ اللہ کرے یہ دعا آج قبول ہو جائے۔ آج کی حدیث صحیح ابن حبان کی روایت ہے، دنیا میں انصاف کرنے والے لوگ قیامت کے دن رحمان کے دائیں طرف نور کے ممبروں پر ہوں گے، حالانکہ اس رحمان کے دونوں طرف دائیں ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی بیویوں کے ساتھ اور اپنی اولاد کے ساتھ اور جس معاملے کے وہ نگران ہوں یا جن کے نگران ان کو بنایا گیا ہو، اس کے ساتھ وہ انصاف سے کام لیتے ہوں۔ اللہ ہمیں ہر رنگ اور ہر روپ میں انصاف کرنے والا بنا دے۔ آپ نے فرمایا، اے عبد الرحمن بن سمورہ، کبھی امارت یعنی حکومت کے کسی عہدے کی درخواست نہ کرنا، کیونکہ اگر تمہیں یہ مانگنے کے بعد ملے گا تو تم اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے، اللہ پاک اپنی مدد تجھ سے اٹھا لے گا کہ تو جانے تیرا کام جانے، اور اگر وہ عہدہ تمہیں بغیر مانگے مل گیا تو اس میں اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے گی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خدمت کے جذبوں سے سرشار کر دے، نہ کہ عہدے رینک ٹائٹل کے پیچھے ہم حق کو چھوڑ کر اپنے نفس کے پیچھے بھاگنے والے لگ جائیں۔ چلیے پارے میں موجود دلوں کو بھی ایک نظر سے دیکھ لیتے ہیں، کون کون سے پارے ہیں، دل ہیں اس میں۔ تو سب سے پہلے القلب المختوم، سورت شورا کی آئی 24 ہے، اس میں مہر زدہ دل۔ پھر الجاسیہ 23، القلب المختوم دوبارہ آ رہا ہے اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے نفس کی باتیں۔ ہدایت سے متعلق آیات 8 ہیں آج کے بارے میں، سورت شورا کی آیت 13 اور 52، 52، سورت زخرف 24، 27، 40، سورت جاسیہ 11، 20، 23۔ کہیں وَيَحْدِ إِلَيْهِ مَنْ يُنِيب کی بات ہے، اور پھر بِأَحْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ، اور اسی طرح وَإِنَّكَ لَتَحْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ أَوْ تَهْدِي الْأُمْجَى هَذَا هُدًى وَهُدًى وَرَحْمَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ۔ اگر سمجھ آ رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی پروفاؤنڈ آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے۔ اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور پھر ہم شروع کریں گے۔ سورۃ فصلت پیچھے سے شروع ہو چکی، آج یہاں 47 سے 54 یعنی آخری حصہ ہے سورت کا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں ہمارے لیے کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثی ولا تدع الا بعلمہ۔ قیامت کی باتیں ہیں کچھ، اور ساتھ ہی ساتھ شرک کا خسرت ناک انجام ہے۔ قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور جو جو پھل اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے، اور جو بچے اس کو جنتی ہے، سب کا علم اسے ہے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو بلا کر دریافت فرمائے گا، میرے شریک کہاں ہیں، وہ جواب دیں گے کہ ہم نے تو تجھے کہہ سنایا کہ ہم میں سے تو کوئی اس کا گواہ نہیں، اور جن جن کی پرستش اس سے پہلے کیا کرتے تھے وہ ان کی نگاہوں سے گم ہو گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ دنیا میں پھلوں کا شگوفوں سے نکلنا ایک بڑا انیوژل واقعہ ہے، اسی طرح قبروں سے نکالے جائیں گے۔ اللہ کائنات کی نشانیوں سے ہمیں آخرت کے دن دوبارہ قبروں سے نکلنا بھی دکھاتے ہیں، اور مشرکین کا انجام بھی دیکھ لیجئے، جو وہاں کھڑے ہو کر ڈھونڈ رہے ہوں گے ان لوگوں کو جن پہ تکیہ لگا کر ساری زندگی اللہ کے حکموں کو پیچھے ڈال کر توحید عملی کے تقاضوں سے دور ہوئے۔ اب کم از کم آپ کو یہ تو یقین آ چکا ہوگا کہ بت ہی نہیں پوجے جاتے، ہم خام کا بےچارے ہندوؤں کو کہتے ہیں وہ بت پوجتے ہیں، تو سنم ہمارے دلوں میں ہے، اللہ ان کی پوجا سے بھی ہمیں بچا دے۔ آیت 49 سے 51، اکثر انسان نہ شکرے اور بے صبرے ہوتے ہیں، لا یسم الانسان من دعاء الخیر، بھلائی کے مانگنے سے انسان تھکتا نہیں، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، اور جو مصیبت اسے پہنچ چکی اس کے بعد اگر ہم اسے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اس کا تو میں حقدار ہی تھا اور میں تو خیال نہیں کر سکتا کہ قیامت ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس کیا گیا تو بھی یقیناً میرے لیے اس کے پاس بہت بھی بہتری ہوگی۔ یہ ہے دولت کا شرک۔ جب دنیا میں بندے کو مال دل میں بسنے لگتے ہیں نا تو یہ گمان ہوتا ہے کہ جیسے یہاں مل گئے نا بغیر مانگے وہاں بھی ملے گا، حالانکہ یہاں ملا ہے امتحان کے لیے، وہاں ملے گا انعام کے طور پہ۔ دونوں میں فرق ہے زمین آسمان کا۔ یقیناً ہم ان منکرین کو ان کے اعمال سے خبردار کریں گے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ کون سا شرک ہے یہ؟ توحید عملی کا کون سا تقاضا یہاں پیچھے جا رہا ہے؟ دولت آنے کے بعد نمازیں بھی چھٹنے لگ جائیں اور اللہ کی مرضی ماننے میں شرم آئے، اب میں یہ پہنوں، اب میرا یہ حال ہو لیا۔ اللہ کہتے ہیں جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے، پھر تو لمبی سی تسبیح اور وہ لمبا سا بڑا سا دوپٹہ کھل جاتا ہے۔ شرک ہے یہ؟ آپ میں اس کو عمل سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تو وہی بات ہے کہ آپ اپنے کسی دوست، اپنی کسی سہیلی کو صرف دکھوں میں بلائیں اور خوشیوں میں اس کو بلائیں نا، اگلی دفعہ آئے گی کہے گی دعوت کی تھی مجھے نہیں بلایا، بچے کی شادی کی مجھے نہیں بلایا، اور جب ضرورت پڑتی تو مجھے پکارتے ہو۔ یہ تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا حوصلہ بہت ہے اور اس کا ظرف بڑا بلند ہے، ورنہ آسمان سے آوازیں تو آئی چکی ہوتی ہیں آج تک۔ آیت 52 سے 54 یعنی ان آیات میں انسان کے دو بدترین رویوں، بے صبرا پن اور نہ شکرے پن کو دیکھا، اور یہ دو ہی رویے اصل میں انسان کو اللہ کی بات ماننے سے پیچھے کر دیتے ہیں۔ اب آگے قرآن پاک کی حقانیت واضح ہو کر رہے گی، اور دیکھ لیجئے جیسے پھول کھلتا جاتا ہے نا، کلی سے پھول بنتا ہے تو اس کے اندر کی پنکھڑیاں کھلتی ہیں۔ آج جتنی سائنس ترقی کر رہی ہے، اٹامک انرجی آ رہی، نیوکلیئر چیزیں آ رہی، اتنا قرآن کھل کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ میں آپ نہ کریں اس قرآن کی خدمت، کوئی بات نہیں، ڈونٹ وری۔ ایک جملہ لکھ لیجئے کہ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا جیسے ذمہ لیا ہے نا، ایسے اللہ نے اس کتاب کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے۔ ان کا بھی بال کا ویکا نہیں ہوتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو لہٰذا سنیے گا ذرا قرآن کی محبت میں یہ آیات، قل ارائیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم بہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہو پھر تم نے اس کو نہ مانا، بس اس سے بڑھ کر بہکاؤ اور کون ہوگا جو مخالفت میں حق سے دور چلا جائے؟ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ یہ حق یہی ہے، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے۔ کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف اور آگاہ ہونا کافی نہیں؟ یقین جانو کہ یہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے سے شک میں ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو اس قرآن کی سچائی خود بول کے بتا رہی ہے کہ میں اللہ کا کلام ہوں، تم مسلمان اگر اس کو پکڑ لو گے تو اللہ تمہیں مدد دے گا، نہیں تھامو گے تو پھر اللہ کو اپنے کام کرنے آتے ہیں۔ پیچھے سورت نمل میں آپ تابت الارض کی بات پڑھ چکے ہیں کہ جب دنیا میں لوگ اللہ کے دین کی تبلیغ چھوڑ دیں گے تو وہ خود ہی لوگوں کو اللہ کے دین کی تبلیغ کرے گا۔ تو خوبصورت پیغام پہ سورت حامیم سجدہ ختم ہوئی، اور اگلی سورت ہے سورت شورا، 42 نمبر کی سورہ ہے، 53 آیات ہیں۔ شورا مشورے کو کہتے ہیں۔ اس کا ٹاپک ہے وہ جو میں گھنٹہ پورا آپ کے ساتھ بات کر چکی ہوں، غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرنے کا بیان۔ یہ مضمون آپ کو اس صورت میں بڑے شد و مد سے دکھے گا، تاکیدی اسلوب ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرو، اور اگر اس ذمہ داری کی ادائیگی میں تم پیچھے ہٹے تو اللہ دشمنوں کو تم پر غالب کرے گا، اور اس کے لیے تم اختلافات کو چھوڑ کر ایک مٹھی بن کر، مسلمان بن کر اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہوگی تاکہ اللہ کا دین غالب ہو، اور اگر جدا جدا ہو جاؤ گے تو اللہ بھی تمہیں توڑ دے گا۔ آیات کا تجزیہ دیکھیے گا، پہلی 9 آیات 1-9 عظمت باری تعالی، 10-26 10-26 غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرنے کی تاکید، 27-35 اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور قدرتیں، 36-43 غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے اوصاف، 44-48 غلبہ دین کی جد و جہد سے گریز کرنے کا انجام۔ یہ سب بہت سخت ہوگا، بے شک نہ سنیے گا اس حصے کی آیتوں کو کیونکہ پسینے آنے لگ جاتے ہیں۔ ये तो अच्छा ही था कि ऐसे ही पढ़ रहे थे, रोज पांच पारे पढ़ के बैठ जाते थे, क्योंकि आज ग्लोब पे लिखा हुआ है ये इंजाम जो उम्मत मुस्लिमा देख रही है। ये कोई छोटी बात है कि अल्लाह ने आपको इतना प्यारा दीन दे दिया और बगैर किसी के कहे, बगैर किसी के मांगे मुसलमान घर में पैदा कर दिया और आप इस पे ही अपने आप को सहलाते रहते हैं। बहरहाल आयत 49 से 53 में अजमत बारी ताला का बयान आएगा, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम आइन सीन कौफ। जैसा इंट्रो में बता चुकी कि दो आयतें इसमें हरूफ मुकत्तात की हैं। ये भी एक यूनिकनेस है कि तुम नबी की बात जब तक नहीं साथ लगाओगे तुम्हें कुरान का एक लफ्ज समझ नहीं आएगा, और ऐसा ही होता है। बगैर समझे फिर मनमानी तावीलात करके लोग इसी तरह की चीजों पे आते हैं। कज़ालिका यूही इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका। मिन क़ब्लिक हामीम सज, हामीम और ऐन सीन क़ाफ, दो आयतें हरूफ मुकत्तात की हैं। आयत 3 से 6 को लिखिए अल्लाह की अजमत, और कज़ालिका का लफ्ज बता रहा है कि इसका ताल्लुक, यहां जो लफ्ज यहां भी आ रहा है और अभी आगे फिर भी आएगा, इसका जवाब आपको इसी सूरत के एंड पे वही की मुख्तलिफ सूरतों में मिलने वाला है। यानी सूरत शूरा की एक और यूनिकनेस लिख लें अपने रिमाइंडर के लिए कि इसमें वही की मुमकिन सूरतें, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे कैसे वही आती थी उसका तज़किरा है। तो ये जो कज़ालिका है ये उसके साथ जाकर जुड़ेगा इंशाअल्लाह ताला, आप वहां इसको देखेंगे। कज़ालिका यूही इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक। अल्लाह जो जबरदस्त और हिकमत वाला है, और इसी तरह तेरी तरफ और तुझसे अगलों की तरफ वही भेजता रहा। आसमानों की तमाम चीजें और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है, वो बरतर और अजीमुशान है। करीब है आसमान ऊपर से फट पड़े, और तमाम फरिश्ते अपने रब की पाकी पाक तारीफ के साथ बयान कर रहे हैं, और जमीन वालों के लिए इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। देखिए जरा, अल्लाह ताला फर्शियों के लिए अर्शियों को खिदमत गुजार बना रहा है। खूब समझ रखो कि अल्लाह ताला ही माफ फरमाने वाला और रहमत वाला है। और जिन लोगों ने इसके सिवा दूसरों को कारसाज बना लिया, यहां से आप हाईलाइट करते जाएं तो वली का लफ्ज आप गिनेंगे तो बहुत दफा मिलेगा इस सूरत में। यानी ये है तौहीद अमली कि अल्लाह को वली बनाओ, दोस्ती उसकी, नाराजगी का डर उसका, तवक्कुल उस पे, उम्मीद उस पे, वही काम बनाने वाला, वही बिगड़ियों को बनाने वाला। अल्लाह ताला इन पर निगरान है और आप इनके जिम्मेदार नहीं। क्या पता चला कि सूरत के शुरू में ही अल्लाह ने तौहीद की बात के साथ साथ फरिश्तों की दुआओं की बात करके आपको मुझे तौबा की दावत दी है। हिदायत की तलब रखने वाले लोगों के लिए फिर एक मौका आ गया कि फरिश्तों की दुआएं लेना चाहते हैं जी, तो फिर तौबा करनी होगी। और तौबा, अब आज आपको ये भी समझ आ गया, जुबानी इस्तग़फार इस्तग़फार नहीं, छोड़ना पड़ेगा वो काम जिसमें शक हो। उस रिस्क से मौत अच्छी आती हो जिससे परवास में कोताही, हराम के माल से नेकियों की परवास में कोताही आ जाती है। बंदा वो कहते हैं ना कि जैसे मुंह छुपा लेता है और छेट बिहेवियर हो जाता है, जैसे शुतर मुर्ग जो है वो अपनी गर्दन छुपा के बैठ जाता है। तो आप ना सुने ना करें, लेकिन याद रखिए कि जिंदगी में जब तक हलाल नहीं आएगा, नाफरमानी की चीजें नहीं निकलेंगी, बाकी नेकियां आगे नहीं बढ़ेंगी, पनप ही नहीं सकती वो चीजें। आयत 7-9, कुरान किताब हिदायत है और रसूल के जिम्मे पहुंचाना है और अल्लाह के जिम्मे हिसाब लेना है, इसलिए आप किसी का हिसाब न लिया करें, अल्लाह काफी है बंदों के हिसाब लेने के लिए। वकज़ालिका ओहैना इलैका कुरआनन अरबियन लितुनज़िर उम्मल कुरा, और इसी तरह हमने आपकी तरफ अरबी कुरान की वही की है ताकि आप मक्का वालों को और इसके आसपास के लोगों को खबरदार कर दें, और जमा होने के दिन से जिसके आने में कोई शक नहीं डरा दे, एक गिरोह जन्नत में होगा और एक गिरोह जहन्नुम में होगा। पूछिए मैं कहाँ होंगी, मेरे बच्चे कहाँ होंगे, मेरे भाई बहन कहाँ होंगे, मेरे रिश्तेदार कहाँ होंगे। कोई थर्ड लेन नहीं है। कुछ लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं जहन्नम तौबा तौबा उसमें तो नहीं जाएंगे। ठीक है, अल्लाह करे ऐसा ही हो, और दुआ भी यही है, जन्नत वाले काम ही नहीं है तो कहाँ जाएंगे फिर। देर इज नो न्यूट्रल जोन देयर, हेयर और देयर, या जन्नती या जहन्नमी। अल्लाह हमें जन्नतियों के काबिल बना, जन्नत के काबिल कर दे, क्योंकि जितना ज्यादा इंसान आज तड़प सकता है उसका ही फायदा होगा। اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن جسے وہ چاہتا اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا حامی اور مددگار کوئی نہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا لیے ہیں؟ سوچئے، یہ جہاں لفظ ہے وہاں آپ کی توحید عملی ہے آج۔ حقیقتاً تو اللہ ہی کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ تم اپنا حساب خود لے لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لے۔ پھر آئے 10 سے 12، حاکم اللہ ہی کو تسلیم کرو، توحید کے دلائل ہیں۔ وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس جس چیز پر تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں۔ وہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کے جوڑے بنا دیے ہیں اور چوپایوں کے جوڑے بنائے ہیں، تمہیں وہ اس میں پھیلا رہا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آسمان اور زمین کی کنجیاں اسی کی ہیں، جس کی چاہے روزی کشادہ کر دے اور تنگ کر دے، یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ آج ہی اللہ کو اپنا حاکم مان لو تاکہ تمہیں کسی اور کو نہ منانا پڑے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان آیات میں تقریباً 8-9 دلائل تھے اللہ کے حاکم بنائے جانے کے۔ اگر آپ نہیں کاؤنٹ کر چکے، نوٹ کر لیں، بعد میں جا کر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کے 9 دلائل ان چھوٹی چھوٹی آیتوں میں مل گئے۔ آگے ہے آیت 13 سے 16، اقامت دین کا حکم۔ شرع لکم من الدین ما وصا بہ نوحا، آیت ہم کر چکے اپنے انٹرو میں۔ اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا، اور جو بذریعہ وہی ہم نے آپ کی طرف بھیج دی ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ کیا تھا وہ حکم؟ کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں وہ تو ان مشرکین پر بڑی گراں یعنی بوجھل گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا پسندیدہ بناتا ہے، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ اور ان لوگوں نے اپنے پاس علم جانے کے بعد ہی اختلاف کیا۔ دیکھ لیجیے، بے علم اکٹھے کھاتے ہیں، روٹیاں کھاتے، شادیاں کرتے، منگنیاں کرتے، اور علم والے جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی ہم سب کے ساتھ اچھا کھاتے پیتے، دعوتیں، منگنیاں اور عید کی پارٹیاں، جہاں علم کی بات ہوتی ہے ہم ایک جگہ دو دین والے، دو مختلف سوچ کے لوگ نہیں بیٹھ پاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس سے بڑا بھی سنم کیا ہوگا ہمارے دلوں میں حب جا، کیونکہ چدراہٹیں ختم ہو جاتی ہیں نا جب ساروں کو جوڑیں گے، تو بہت سارے لیڈر بھی تو فارغ ہو جائیں گے نا، سب کا پھر ایک ہی لیڈر ہوگا۔ یہ نہیں گوارا اصل میں۔ اور کرتے کیوں ہیں اختلاف؟ آگے سن لیجئے، اپنے پاس علم جانے کے بعد ہی اختلاف کیا، اور وہ بھی باہمی ضد اور بحث سے۔ یہ ہے شقاق، سورہ سواد کے شروع میں آپ نے پڑھا تھا نا، عجز و شقاق۔ یاد رکھیے، یہ قرآن آپ کی انا پہ چوٹ لگاتا ہے، آپ کو دباتا ہے دباتا ہے دباتا ہے۔ اندر سے جب تک سب کچھ نہیں نکلے گا، آپ اور میں سیکیور نہیں ہے دین کا کام کرنے کے باوجود بھی۔ ضرورت ہے کہ اپنے اندر سے یہ ضد اور ان گندگیوں کو نکالنا ہے۔ اور اگر آپ کے رب کی بات ایک وقت مقرر تک کے لیے پہلے ہی قرار نہ دی گئی ہوتی، تو یقیناً ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اور جن لوگوں نے ان کے بعد، جن کو کتاب دی گئی، اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی تھی، وہ بھی اس کی طرف سے الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہماری آپس کی مخالفتوں اور اختلافات اور فرقے بندیوں نے بہت سارے غیر مسلموں کو یا اسلام کی طرف انکلائنڈ لوگوں کو شک میں ڈالا ہوا۔ یہ لکھا ہوا ادھر، وہ کہتے کس دین پہ جاؤں۔ پتہ نہیں، کل شاید میں یا پرسوں کسی کا سن رہی تھی یا کوئی ویڈیو تھی، آئی تھنک سو، کہ وہ شخص، ایک شخص تھا یعنی کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد میں بیٹھا، ایک شخص تھا، تو بلکہ شاید انور شاہ کشمیری یا کوئی عالم تھے، تو انہوں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ نوٹ کیا ہوا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ مسجد میں بیٹھا ہوا لوگوں کو دیکھ رہا ہے، ایک آیا اس نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھی، دوسرے نے سینے پہ باندھی، تیسرے نے تھوڑا ناف پہ باندھی، وہ ہر ایک کو سوچتا ہے ہاں یہ حنفی ہوگا، یہ اہل تشیع میں ہوگا۔ اس کے بعد ایک شخص آیا نا، تو اس نے نماز پڑھی نا، تو اس نے اپنے ہاتھوں کا ایک ہلکا سا بنا کے نا اپنی گردن کے گرد ڈال لیا، یہ سوچ میں پڑ گیا۔ خیر وہ شخص نماز پڑھ کے جب آیا، تو یہ جو شخص تھے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ ابھی جتنے لوگوں نے بھی نماز پڑھی ان کے مسالک تو میں جانتا ہوں، تو کس مسلک سے ہے؟ پھر اس نے رو کے اپنی کہانی سنائی، کہ میں ریورٹ ہوں, میں مسلمان ہوا. میں جہاں سب سے پہلے گیا انہوں نے مجھے کہا کہ ہاتھ ناف پہ باندھو. میں نے اس پہ باندھے, کوئی ایک شخص آیا اس نے کہا تم تو کافر ہو گئے ہو, ناف پہ ہاتھ باندھ کے تو کافر پڑھتے ہیں نماز, کہاں پڑھو. اس نے کہا کہ تم ہاتھ سینے پہ باندھو. میں نے سینے پہ ہاتھ باندھنے شروع کر دیے. جب میں اس پہ پڑھا تو ایک اور آیا کہنے کا یہ کیا کر رہے ہو, تم تو کافر ہو گئے ہو, یہ تو سینے پہ ہاتھ کافر باندھتے ہیں, ہاتھ کھول کے پڑھو. خیر قصہ مصر پاتا آپ سمجھ گئے ہوں گے. اس نے کہا میں نے جس طریقے سے پڑھی لوگوں نے مجھے کافر بنایا. میں نے کہا چلو میں اپنا ایک طریقہ بنا لوں, اور الحمدللہ جب سے میں ایسے پڑھا مجھے کسی نے کافر نہیں کہا. لا حول ولا قوت الا بالله. ایسی امت جائے گی دین کو نافذ کرنے, ایسی امت پہ فرشتے اترے, ایسے لوگوں کو اللہ اپنے نبیوں والی مدد دے. تو یہ صرف ایک خواب ہے جو ہم جھوٹا خواب دیکھ رہے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپس میں نہیں لڑو جھگڑو, نہیں اختلافات نہیں کرو. لوگ بےچارے ٹھٹرے پڑے ہیں تم دینداروں کی آپس کے ان مناظروں اور بحثوں کو دیکھ کر. اپنے علمی اختلاف گھر میں بیٹھ کر بند کمروں میں کرو, اور عام لوگوں کو محبتوں کا پیغام دو, حق کو مانو, لیکن طریقہ تمہارا انداز تو اچھا ہو. آج بہت بڑی ایک وجہ اسلام کے غالب نہ ہونے کی یہ بھی ہے کہ جن کے پاس حق ہے ان کی زبانیں بڑی تیز ہیں, سختی ہے, غصہ ہے, وہ لطافت اور وہ نرمی نہیں رہی جو موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے دی گئی تھی, اور اللہ کے نبی تو اس کے عملی تصویر تھے. فبیما رحمت من اللہ, دلائل دیتے دیتے چھریاں نکال لیتے ہیں, ایسے لگتے چھریاں چاقو چلائیں گے. ایسا نہ کیجیے, یہ انداز نہیں ہے, یہ سنت طریقہ نہیں ہے. سیدھی بات کیجیے, اور کچھ نے ایسے داؤ فریب دکھائے کہ ادھر کی ادھر دور کی کوڑیاں لا کر قریب کی دین کی بات ہی چھوڑ دی, اور قرآن سنت کے دلائل چھوڑ کر اپنی خواہشوں پہ چل پڑے. تو اسی لیے آگے اللہ فرماتے ہیں, سنیے گا, بس آپ لوگوں کو اسی طرف بلاتے رہیں, اور جو کچھ آپ سے کہا کہ اس پر مضبوطی سے جم جائیں. یہ ہے توحید عملی. اللہ مجھے آپ کو جما دے. اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیں, اور کہہ دیں کہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے, اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تم میں انصاف کرتا رہوں, اور ہمارا اور تمہارا سب کا پروردگار اللہ ہی ہے, ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے, ہم تم میں کوئی کٹ حجتی بھی نہیں. اس پہ بھی میں نے بہت کچھ لکھا ہوا تھا لیکن چھوڑ دیا. کٹ حجتیاں بھی آج امت کی عادت ہو گئی, بات ماننی نہیں ہے نا تو بحثیں کرتے ہیں صرف. نہیں آئے گا دین کے پودے پہ بہار جب تک یہ کٹ حجتیاں نہیں چھوڑیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. اور جو لوگ اللہ کی باتوں میں جھگڑا ٹالتے ہیں اس کے بعد کہ مخلوق اسے مان چکی, ان کی خوامخواہ کی حجت اللہ کے نزدیک باطل ہے, اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. دیکھ لیجئے یہ ان لوگوں کی بات ہے جو کٹ حجتیاں کرتے ہیں دلیل آنے کے باوجود بھی. تو کیا پتہ چلا ہے 13 میں, ہدایت کے باب میں سنت الہی کیا ہے, وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ. اس کو ہائی لائٹ کیجئے, بڑا پیارا اللہ کا یہ طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف جتنا زیادہ رجوع کریں گے اتنی ہی زیادہ ہدایت ملے گی. آج آپ منہ پھیر کر جائیے تو اللہ کہہ دے گا تم روٹھے ہم جھوٹے, جاؤ جاتے ہو تو گھر بیٹھو. اللہ منہ پھیرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. آپ کی طرح دل پہ پتھر رکھ کے اپنے آپ کو سہلاتے ہوئے ابھی تک قرآن سننے والوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے, اور انشاءاللہ آپ کو ہدایت پوری ملے گی. اللہ کا بندے کی طرف رجوع ہدایت الہی کی منزل تک پہنچنے کا ایک مضبوط سبب ہوتا ہے. آپ رجوع کریں ہدایت ملے گی. ہدایت پر آنے کی صلاحیت رکھنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت کا تحفہ ملتا ہے, کیونکہ گائیڈنس از اے گفٹ, ہدایت ایک ہدیہ ہے. اللہ تعالیٰ کی خاطر پوری کوشش کی, اللہ ان کو جو بھی اللہ کی خاطر پوری کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت اور رہنمائی ضرور دے گا. ایسے ہی جیسے آپ کے گھر کوئی آنا چاہے تو کیا آپ اس کو راستہ نہیں دیں گے؟ اللہ ضرور دے گا راستہ آپ کو انشاءاللہ. جمے رہیے. پھر اسی طرح طلب ہدایت کے حصول کے کچھ اسباب ہیں ادھر آپ کے سامنے. نمبر ایک, اللہ کی طرف انابت, انیبوا الی ربکم, سورہ زمر میں بھی آپ پڑھ کر آئے, جھکیے قریب آئیے. دل کا اللہ کی طرف کھینچنا اور اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنانا. اگر آپ کو یہ تین سمٹمز دکھ رہی ہیں تو مبارک ہو آپ کو, آپ ہدایت کے روڈ پہ چڑھ چکے ہیں. کیا پتہ چلا کہ ذمہ داریاں نہ ادا کی تو مارے جائیں گے, تڑپ سچی پیدا کر لیں گے تو بات بنے گی. اور اہل کتاب کے اختلاف کی وجوہات ضد اور تکبر تھی. آیت 14 میں آپ نے دیکھ لیا کیسے اللہ کے نبی کے راستے میں ایک روڑا بنے کھڑے تھے, حالانکہ ان کے دل مانتے تھے کہ یہ نبی سچا ہے. اور آیت 15 میں اللہ نے بتا دیا کہ اقامت دین کے مشن پہ ڈٹے رہو, خواہشوں کے مقابلے میں شریعت کو فالو کرو گے, لوگوں کے اور اپنے اندر کے بتوں کو توڑو گے تو باہر کے بت خود بخود ٹوٹ جائیں گے. اور آیت 16 میں بتا دیا کہ اقامت دین کی جد و جہد سے گریز کرنے والوں کا کوئی عذر قبول نہ ہوگا. हाईलाइट करें इस जुमले को। अगर आज मैं और आप इससे पीछे हैं और कल जाकर रोएंगे ना कि ये उजर था, ये थी, गाड़ी नहीं थी और बच्चे छोटे थे और बड़े थे और मैं कर नहीं सकती, नमाजें नहीं पढ़ती, अल्लाह के का पीछे हो जाओ, नेक्स्ट अगले को बुलाओ, फरिश्तों इनको पीछे कर दो। अल्लाह कहता है फनसू, हम उनको भूल देंगे जैसे वो हमको भूले थे। तो आज आपको मुझे हस्बे तौफीक, हस्बे वजह, दुनिया की जिम्मेदारियां कम करके दिन ब दिन इस अजीम मिशन में अपनी जान, माल और अपने बच्चों को पेश करना है ताकि हम अल्लाह की पकड़ से दुनिया में भी बचें और आखिरत में भी बचें। अब आगे आयत नंबर 17 से 19 में कुरान को एक मीजान के तौर पे पेश किया जा रहा है जो हक और बातिल में फर्क करने वाली किताब है, और आप कह सकते हैं कि नज़ूले किताब और शरीयत का मकसद बयान हो रहा है। अल्लाहु अल्लज़ी अंज़ला अल-किताब बिल-हक़ वल-मीज़ान, अल्लाह ताला ने हक के साथ किताब नाजिल फरमाई है और तराजू भी उतारी है, और आपको क्या खबर शायद क्यामत करीब ही हो, इसकी जल्दी इन्हें पड़ी है जो इसे नहीं मानते, सच तो यही है वैसे, और जिस पर यकीन रखते वो तो इससे डर रहे हैं और उन्हें इसके हक होने का पूरा यकीन है, यानी आएगी। अब कब आएगी? जब आएगी, हम तो अपने काम में मसरूफ है। याद रखो, जो लोग क्यामत के मामले में लड़ झगड़ रहे हैं वो दूर की गुमराही में पड़े हुए हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा ही लुत्फ करने वाला है, जिसे चाहता है कुशादा रोजी देता है और वो बड़ी ताकत और बड़े गलबे वाला है। तो क्या पता चला कि क्यामत क्यामत की पुकार लगाने की बजाय अमल अमल कर लो ताकि तुम्हारी मौत से पहले तुम अपने आप को सेट कर चुको, और बता दिया आयत 19 में कि घबराओ नहीं, अल्लाह मदद करेगा। जो अल्लाह पे नजरें लगाकर निकलेगा, अल्लाह उसको दोनों हाथ से लेगा, फिर उसके हाथ भी बनेगा और उसके हर अमल को आसान करेगा। आगे बड़ी मारूफ आयतें इस सूरत के साथ, आयत 20, दुनिया आखिरत की खेती है। असल में यह एक सवाल है, और वो क्या कि तलबगार किसके हो, दुनिया के या आखरत के? ये बुत आपने अभी देखा अपने इंट्रो में, हुब्बे दुनिया का बुत, वो सनम दिल में जो बैठा था, या आयत उस बुत को तोड़ने के लिए है। अल्लाह करे कि आज मेरा आपका टूट जाए। मन का न युरीद हरसल आखिरती नजीद लहूफी हरसी ही, जिसका इरादा आखरत की खेती का हो हम इसे इसकी खेती में तरक्की देंगे, और जो दुनिया की खेती की तलब रखता हो हम इसे इसमें से ही कुछ दे देंगे, ऐसे शख्स का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। आप बताइए, आप दुनिया की जमीन पे आखिरत का पौधा लगाना चाहते हैं कि दुनिया के पौधे लगाकर आगे जाना? अल्लाह हमें इस दुनिया में आखिरत की फसल तैयार करने वाला बनाए, और फसलें बनती हैं टीम वर्क से। बच्चों को साथ लेकर चलिए, साथियों को साथ लेकर चलें, अकेले अकेले छोटी छोटी टोलियों में काम करने की बजाय खेती बनिए। चले गए दुनिया से अभी रिसेंटली एक स्कॉलर वहीदुद्दीन साहब, उनका एक जुमला याद आ गया कि हर बंदे को अपना पौधा अलग उगाने का शौक है, इसीलिए इंसानियत का बाग नहीं तैयार हो रहा। बात तो सच है कड़वी। आयत 21 से 26, ये दुनिया रब चाही तो आखरत मन चाही, और साथ ही सवाल है इसमें, एक क्वेश्चन है, क्या खुद साख्ता माबूदों ने कोई शरीयत तुम्हें दी है जिसको तुम मान रहे हो? अम लहुम शुरकाउ शराउ लहुम मिन दीन मालम या जम बिहिल्ला, क्या इन लोगों ने ऐसे अल्लाह के शरीक मुकर्रर कर रखे हैं जिन्होंने ऐसे अहकाम दीन मुकर्रर कर दिए जो अल्लाह के फरमाए हुए नहीं? अगर फैसले के दिन का वादा न होता तो भी अभी इनमें फैसला कर दिया जाता, तो अभी ही इनमें फैसला कर दिया जाता, यकीनन इन जालिमों के लिए ही दर्दनाक अजाब है। आप देखेंगे कि ये जालिम अपने आमाल से डर रहे होंगे। अमली दुनिया कैसे थे? क्यामत के दिन सबसे ज्यादा बंदे को डर जो लग रहा होगा ना अपने करतूतों से, जैसे बच्चे को अपने पेपर में लिखे हुए गलत सवालों के जवाबों से, जिनके बवाल इन पर वाक़े होने वाले हैं। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक कमाल किए वो बहिश्तों के बागात में होंगे, जो ख्वाहिश करेंगे अपने रब के पास मौजूद पाएंगे, और यही है बड़ा फजल। दुनिया में बड़ी ख्वाहिशों पर पाबंदी लगाई थी ना, अल्लाह वहां कहेगा जो तुम कहोगे मैं वो दूंगा, तुमने दुनिया में वो किया जो मैंने कहा, अब मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम कहोगे। अल्लाह हमें इस दर्जे के मवाहिद बना दे। हदीस में आता है कुछ बंदे अल्लाह के नाम पे कसम भी खा लें तो अल्लाह उनकी कसर को पूरा कर देता। यही वो है जिसकी बशारत अल्लाह ताला अपने इन बंदों को दे रहा है जो ईमान लाए और सुन्नत के मुताबिक नेक अमाल किए। तो कह दीजिए कि मैं इस पर तुमसे कोई बदला नहीं चाहता मगर मोहब्बत रिश्तेदारी की, جو شخص جو نیکی جو شخص کوئی نیکی کرے ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اور نیکی بڑھا دیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت قدردان ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے جھوٹ گھڑا؟ اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتا ہے اور سچ کو ثابت رکھتا ہے، وہ سینے کی باتوں کو جانتا ہے۔ کیا پتہ چلا آیت 24، القلب المختوم، فَإِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ۔ دعا کیجئے اللہ ایسا نہ کرنا۔ حق اور ناحق کھول کر جب بیان کر دیا جاتا ہے، پھر وہ لوگ جو آج نہیں مانیں گے آخرت میں رہائی کی ان کو کوئی صورت نہیں ملے گی۔ ایمان والے آخرت میں ہر قسم کی نعمتوں سے لذت آشنا ہوں گے، آج دنیا میں کوشش کریں گے تو کل وہاں بہترین معاملات ہوں گے۔ اور آپ نے دیکھا کیسے خود ساختہ معبودوں کے سفارش نہ کرنے پہ ان لوگوں کو وہاں پریشانی ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ آج اس دنیا میں جو کرنا ہے وہ کر لو، اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ جو اپنے بارے میں خود فرماتا ہے۔ آئی 25 دیکھیے گا، وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو سب جانتا ہے۔ ایمان والوں اور نیکوکار لوگوں کی سنتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور بڑھا کر دیتا ہے، اور منکرین کے لیے سخت عذاب ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ کیا قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے؟ ہے تو پھر اس کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ اور دعائیں کن کی قبول نہیں ہوتی؟ آپ نے آئے 25 سے 26 میں دیکھ لیا، اللہ ہمیں ہر وہ چیز اپنے اندر سے نکالنے والا بنا دے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں رد ہو رہی ہیں۔ آگے آئے 27 سے 29 میں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کی قدرتیں بھی ہیں، اور رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا یقین دلایا جا رہا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ توحید عملی کے تقاضے رزق کی وجہ سے پورے نہیں کرتے۔ ان کو لگتا ہے کہ اگر سچا دین آ گیا تو ہم تو پتہ نہیں بھوکے ہی مر جائیں گے، حالانکہ انسانیت کا بہترین دور خلفائے راشدین کا دور تھا۔ جا کر دیکھیے، دولت اتنی تھی کہ زکات لینے والا کوئی نہیں بچتا تھا۔ اس سارے سنیریو میں سنیے گا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کی روزی فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے، لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے، وہ اپنے بندوں سے پورا خبردار ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اور وہی ہے جو لوگوں کے ناامید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، وہی ہے کارساز اور قابل حمد و ثنا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی پیدائش اور ان میں جانداروں کا پھیلانا، اور وہ اس پر بھی قادر ہے کہ جب چاہے انہیں جمع کر دے۔ یعنی تم اللہ کا کیا بگاڑو گے؟ وہ تو بنے کو بگاڑ دے اور بگڑے کو بنا دے، اس کے ہاتھ میں۔ اور آئے 30 سے 35 میں آفات انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، بڑی ہی معروف آیتیں، اس مضمون کا حق ادا ہو جاتا ہے ان آیتوں پہ کہ تکلیف انسانوں کا اپنے ہاتھوں کی کمائی کا دوسرا نام ہے۔ اس لیے کبھی کبھی تکلیف آ جائے تو کسی کو برا نہ کہیے، خود کو برا کہیے۔ وما صابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں، سوچئے کوئی پہنچی ہوئی ہے یا پہنچتی ہے، بالکل اپنے آپ کو سامنے رکھیے اس وقت، تمہیں جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے یا پہنچتی ہیں وہ سب اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما لیتا ہے۔ اور تم ہمیں ہرگز عاجز کرنے والے نہیں، تمہارے لیے سوائے اللہ کے نہ کوئی کارساز ہے نہ مددگار۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ کو ولی بنا لو۔ اور دریا میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہیں، اگر وہ چاہے تو ہوا بند کر دے اور یہ کشتیاں سمندروں پر رکی رہ جائیں۔ اب یہ تو جانتے ہیں نا کہ سمندر میں کشتی ہوا کی وجہ سے چلتی ہے، تو سارے شپ پر بڑی بڑی کشتیاں سمندروں میں رکے رہے، کوئی نہیں لے کر آ سکتا باہر۔ یقیناً اس میں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں، یا انہیں ان کے کرتوتوں کے باعث تباہ کر دے، وہ تو بہت سی خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے۔ اور تاکہ جو لوگ ہماری نشانیوں میں جھگڑتے ہیں وہ معلوم کر لیں کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ توحید توحید اور توحید، تو اللہ انسان کو سمندروں میں جا کر بھی پکڑ سکتا ہے اور خشکی پہ بھی پکڑ لیتا ہے، تو بہتر ہے کہ اس کی پکڑ سے پہلے خود آ جاؤ اللہ کی طرف۔ اور یہ بھی دیکھا کہ بحری جہاز اللہ کی عظیم نشانی اور نعمت ہے، کیسے پانی پہ چلتا ہے اور ڈوبتا نہیں ہے، جیسے ہواؤں میں جہاز اڑتے ہیں پانی پہ چلتے ہیں۔ تو یہ سب بتا رہا ہے کہ ناممکنات کو ممکن کرنے والی ہستی اس کے نام کو لے کر چلو اور اس کے دین کو قائم رکھو. آگے ہے جی وہ حصہ جس کا نام آپ کو دیا 36 سے 44 تک میں, بلکہ اس میں اگر آپ 36 سے 39 اقامت دین کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے اوصاف. آپ نے انشاءاللہ اپنے لیے کرائیٹیرین بنانا ہے, آپ کو پیچھے بتا دیا گیا 9 مختلف صفات آپ کو ان آیتوں میں ملنے لگی ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین قائم رکھیں تو یہ 9 کام آپ کو اپنے اندر ڈھونڈنے ہیں. فما اوتیت من شئین فمتاع الحیات الدنیا, تمہیں جو کچھ دیا گیا وہ دنیا کی زندگی کا کچھ یوں ہی سا اسباب ہے, اور اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے کئی درجے بہتر اور پائیدار ہے. وہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی سے بچتے ہیں اور غصے کے وقت بھی معاف کر دیتے ہیں اور اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں, اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے, اور ہم نے انہیں دے رکھا ہے جو کچھ اسے ہمارے نام پر دیتے ہیں, اور جب ان پر کوئی ظلم و زیادتی ہو تو صرف بدلہ لے لیتے ہیں, اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے, اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. فی الواقع اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا, اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر الزام کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ راستہ صرف ان لوگوں پر ہے جو خود دوسروں پر ظلم کریں اور زمین میں ناحق فساد کرتے پھریں, یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کرے, اور یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے ایک کام, اور جسے اللہ بہکا دے اس کا اس کے بعد کوئی چارے کا احساس نہیں, اور تو دیکھے گا کہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے کیا واپس جانے کی کوئی راہ ہے, کوئی راہ نہیں ہوگی. تو یہ خوبصورت اور صاف 9 مختلف قسم کی چیزیں آپ نے پیچھے انٹرو میں سمجھ لی ہیں. اب تو بس عمل کی نیت کیجئے, دعائیں کیجئے, اور خاص طور پہ جو آیت 40 سے 43 میں برائی کا بدلہ لینے والوں پر کوئی الزام نہیں, تو اس پہ بھی آپ کو دعوت کے آداب میں سے ادب سکھایا جا رہا ہے کہ مہذب طریقے سے اگر بات کرو تو دشمن بھی دوست بن جائیں گے, اور ہٹ دھرمی پہ رہنے والوں کو ان کے اپنے لوگ بھی ساتھ چھوڑ دیں گے ان کا. اللہ کی سنت یہاں آپ کو ان آیات میں صاف دکھتی ہے. آگے آیت 45 سے 46, روزے قیامت ظلم کرنے والوں کا انجام اور اپنے گھر والوں کو خود خسارے میں ڈالنے والوں کی کہانی ہے. اللہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق دے. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ, اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ جہنم کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے, مارے ذلت کے جھکے جا رہے ہوں گے اور کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے. ایمان والے صاف کہیں گے کہ حقیقی نقصان میں تو وہ ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا. یاد رکھو کہ یقیناً ظالم لوگ ہی ہمیشہ کے عذاب میں ہیں. کیا ہے عمل کا نقطہ؟ توحید عملی گھر پہ فائز کیجئے. گھر والے, بیوی, بچے, شوہر, ان کے غلط باتوں کو ماننے کی بجائے ان کو اللہ کا حکم دیجئے تاکہ قیامت کی حسرتوں سے بچ جائیں. ان کے کوئی مددگار نہیں جو اللہ سے الگ ان کی مدد کر سکے. جسے اللہ گمراہ کرے اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں. کیا پتہ چلا کہ آج دنیا میں وقت ہے, کل پھر وقت نہیں رہے گا. آگے ہے 47 سے 48, اللہ کی پکار پر لبئی کہو. کہاں؟ عمرے اور حج پہ نہیں, دعوت عملی کے طور پہ. توحید عملی کا کوئی تقاضا سامنے آیا کرے تو یہ نہ کہا کرو کہ لبیک یا نفسی, بلکہ لبیک اللہم لبیک کہو. استجیب لی ربک من قبل یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ, اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے کہ جس کا ہٹ جانا ناممکن ہے. تمہیں اس روز نہ تو کوئی پناہ کی جگہ ملے گی نہ چھپ کر انجان بن جانے کی. اگر یہ منہ پھیر بھی لیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. آپ کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے. ہم جب کبھی کسی انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر اعتراض جاتا ہے, اور اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے شک انسان بڑا ہی ناشکرہ ہے. کیا پتہ چلا کہ انسان کو خود بھی نہیں پتا کہ اس کے اوپر کوئی تکلیف کیوں آتی ہے اور کیوں ٹل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے شکوے نہ کرو بلکہ اپنا محاسبہ کرو جب تم پہ کوئی مشکل آئے. آیت 49 سے 50 کوئی مانے نہ مانے، بادشاہت اللہ ہی کی ہے۔ اللہ اپنی بادشاہت اور اپنی قدرت کے ثبوت دیتا ہے بیٹے بیٹی کو اپنے ہاتھ میں لے کر۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جینڈر عورت یا مرد کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں، اور سائنٹیفیکلی شوہر کی طرف سے بچے کی جنس کا تعین کیا جاتا ہے۔ پھر بھی ہمارے اس معاشرے میں کچھ ظالم دوسری تیسری بیٹی ہونے پہ بیوی کو طلاق دے کر دوسری بیوی لانے کی دھمکیاں دیتے ہیں، گویا کہ مشین خراب ہو گئی کہ جو بیٹے نہیں پیدا کر رہی بیٹیاں پیدا کرتی ہے۔ سنیے گا ذرا اس کو، آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا انہیں جمع کر دیتا ہے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جسے چاہتا ہے بھانج کر دیتا ہے۔ وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا، یعنی چار ممکنہ صورتیں ادھر لکھ دی گئیں۔ کیا پتہ چلا کہ بیٹے بیٹیوں میں مت الجھو، اللہ کو بڑا مانو اور جو اللہ نے دیا ہے ان نعمتوں کی قدر کرو۔ آیت 51 سے 53 نور ہدایت سے فائدہ اٹھانا، اور خاص طور پہ آیت 51 کا انداز دیکھیے گا کہ اللہ انسان سے کیسے خطاب کرتا ہے، وحی کے مختلف طریقے ہیں۔ یا وما کان لبشر یکلمہ اللہ، ناممکن ہے کہ کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے، یا پردے کے پیچھے سے، یا کسی فرشتے کو بھیجے اور وہ اللہ کے حکم سے جو وہ چاہے وحی کرے، بے شک وہ برتر حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے، آپ اس سے پہلے یہ بھی نہ جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور بے شک آپ راہ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اس راہ کی، اس اللہ کی راہ جس کی ملکیت میں آسمان و زمین کی چیز ہے، آسمان و زمین کی ہر چیز ہے، سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، یعنی لوٹتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ یہ آیت ہمارے لیے بھی ہو، کہ ہم بھی وہی بات لوگوں کو بتائیں جو اللہ کے لیے اللہ کی طرف سے ہے۔ تو کیا پتہ چلا، اللہ تعالیٰ نے آیت 51 میں بتا دیا کہ میں اپنے بندوں سے مختلف طریقوں سے خطاب کرتا ہوں، کبھی چپکے سے دل میں بات ڈالتا ہے جیسے ام موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے دلوں میں ڈالا، کبھی پردے کی اوٹ سے، یہ مثال ہے شب معراج میں اللہ کے نبی کو اور کوہ طور پر موسیٰ سے کلام کرنے کی، پھر فرشتے کے ذریعے اللہ کے نبی کے قلب اتھر پر پیغام اتارا۔ اور آیت 52 میں آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ کتاب اور ایمان میں نسبت روح اور قالب کی ہے، روح ہے آپ کے جسم میں تو آپ زندہ ہیں، اسی طرح آپ کے دل میں ایمان اور کتاب آ جائے تو آپ زندہ ہو جائیں گے۔ اور یہاں آپ کو آیت 52 میں ہدایت کے سر چشمے بھی دکھیں گے۔ کون سے سر چشمے، کہاں سے ہدایت پوٹتی ہے؟ کفر اور شرک چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جانے والوں کے لیے ہدایت، یہ اللہ کے ہدایت کی صورت میں موجود ہے، یعنی ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ پھر اسلام لانے والوں کی سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرنا بھی ہدایت کا ذریعہ، اور ہدایت کی طرف رہنمائی کا کام قرآن اور رسول کے ذریعے سے ہوا۔ اتنے خوبصورت پیغام پہ یہ صورت پوری ہوتی ہے کہ قیامت تک کے لیے اصول لکھ لو کہ ایمان قرآن کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو ایمان دینا چاہتے ہو، شوہروں کو، بیویوں کو، قرآن سے جوڑ دو، بس قرآن قرآن اور قرآن۔ قلبی ایمان ہو، روحانی ایمان ہو، علمی یا عملی توحید کا تقاضا ہو، قرآن ہی وہ ایک چیز ہے جس کو پڑھنے کے بعد اپنا عمل چبھتا ہے۔ اور آپ یاد رکھیے، جو ہی آپ نیا قرآن پڑھتے ہیں نا، نئے نئے شروع ہوتے ہیں، انذار انذار، آپ میں سے جو پہلی دفعہ پڑھا ہے اس کے دل کا مجھے واقعی احساس ہے، اور میں بڑی محبت اور ہمدردی رکھتی ہوں آپ کے لیے۔ یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، کیونکہ پہلے تو ہم لا علم تھے، نہ انجام کا پتا تھا، اور اگر کچھ پتا تھا تو شدت نہیں پتا تھی کہ نماز چھوڑنے کا کیا گناہ اور حرام کیسے سانپ اور بچھو بن جائیں گے آگے جا کر۔ غلطیاں کرتے ہیں، اب قرآن پکڑا، کسی دوست کے کہنے پہ آگے دورے قرآن میں، اب تو روز بھی پھیلو ہوتا ہے، قرآن کھولتا، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی چھوڑنا، یہ بھی چھوڑنا۔ اس لیے شروع شروع میں قرآن پڑھنے والوں کو رونا بڑا آتا ہے، کیونکہ بڑا تضاد دکھتا ہے نا اپنی زندگی میں اور قرآن میں۔ پھر لیکن آپ اگر چلتے جائیں گے تو پھر اللہ آپ کی انگلی تھام لے گا، پھر آپ اس کے پیچھے چلیں گے اور اس کو ولی بنائیں گے، تو خوشخبریاں سے خوشخبریاں بھی ملتی جائیں گی اور نتیجے نکلتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق دے دے۔ आगे है जी सूरत ज़ुख़रुफ़, बनाव को कहते हैं डेकोरेट, औरतें मेकअप करती हैं, बनाव सिंगार का नाम है ज़ुख़रुफ़, सोने को भी कहते हैं। तो इधर बारी ताला का खजाना है ये एक सूरत, बस आप ये कह सकते हैं। और इसमें अल्लाह ताला ने तौहीद के बयान के साथ शिर्क की मजम्मत बड़े खूबसूरत अंदाज में की है। 43 नंबर की सूरत है, 89 आयात हैं इसकी। और इसका आयात का जरा सा तजिया ले लेते हैं। 1-14 जलाल और जमाले बारी ताला, 15-45 मुश्रिकीन मक्का की गुमराहियों की मजम्मत, 46-56 हजरत मूसा और आले फिरौन के दरमियान कशमकश, 57-67 हजरत ईसा की असमत, 68-78 अहले जन्नत और अहले जहन्नुम का जिक्र, और 79-89 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुश्रिकीन मक्का के साथ कशमकश। अल्लाह ताला हमें इसका हक अदा करने की तौफीक दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामीम, वल किताबिल मुबीन। यहाँ आप देख रहे हैं हरूफ़े मुकत्तात भी हैं, और पहली 12 आयतें 1-4 में कायनात में फैली अल्लाह की कुदरत की निशानियां भी हैं, और खास तौर पे पहली 4 आयत कुरान अरबी की अहमियत है। आइए देखते हैं। हामीम, कसम इस वाज़ह किताब की, हमने इसको अरबी जुबान का कुरान बनाया कि तुम समझ लो, यकीनन ये लोहे महफूज में है और हमारे नजदीक बुलंद मर्तबा हिकमत वाली है। क्या हम इस नसीहत को तुमसे इस बिना पर हटा लें कि तुम हद से गुजर जाने वाले लोग हो, यानी वही का सिलसिला इसलिए छोड़ दें कि अब तुम सुनते नहीं, तुम्हें मानना नहीं। गोया कि मुझे कोई कहे कि आप पढ़ाना छोड़ दें, सुनना तो है नहीं हमने, तो अल्लाह कहते ये सिलसिला तो नहीं बंद होगा, तुम नहीं सुनोगे नबी की बात, बहुत है सुनने वाले। और आगे तारीख ने दिखा दिया कैसा ये बात सच थी। और हमने अगले लोगों में भी कितने ही नबी भेजे, जो नबी इनके पास आया उन्होंने इसका मजाक उड़ाया, बस हमने इनसे ज्यादा जोर आवरों को तबाह कर डाला, और अगलों की मिसाल गुजर चुकी है। अगर आप इनसे दरियाफ्त करें कि जमीन और आसमान को किसने पैदा किया, तो यकीनन इनका जवाब यही होगा कि इन्हें गालिब और दाना अल्लाह ही ने पैदा किया है, वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और बिछौना बना दिया और इसमें तुम्हारे लिए रास्ते बना दिए ताकि तुम राह रास्त पा लिया करो, यानी तौहीद रबूबियत रबूबियत के इकरारी थे लेकिन अमली तौहीद के इनकारी थे। आज भी यही है कुछ हालात उम्मत मुस्लिमा का, इल्ला माशाल्लाह। इसी ने आसमान से एक अंदाजे के मुताबिक पानी नाजिल फरमाया, बस हमने इस मुर्दा शहर को जिंदा कर दिया, इसी तरह तुम निकाले जाओगे। जिसने तमाम चीजों के जोड़े बनाए और तुम्हारे लिए कश्तियां बनाई और चौपाए यानी जानवर पैदा किए जिन पर तुम सवार होते हो। यहां देखिए सफर की दुआ आ रही है आय 13-14 में। क्या पता चला कि तौहीद रबूबियत से ऊपर उठकर तौहीद अमली पे जाओगे, और जब तुम अल्लाह की बात समझोगे तो लोग तुम्हें धमकियां भी देंगे, जैसा कि मक्का वालों की धमकियों का जिक्र आपने अभी सुन लिया, कैसे ईमान वालों को झुंझुराते धमकाते थे। लेकिन अल्लाह ने आयत 9-12 तक हमें जो एहसानात बताए, उसके बाद बताया जा रहा है कि जमीन को बिछौना बनाने वाली हस्ती से डरोगे या उन बंदों से डरोगे जो तुम्हें डराते हैं। और इसी तरह से अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ चीजें, तकरीबन 6-7 चीजें हम इन आयात में पढ़कर आए हैं, जिसमें अब एक दुआ क्या है कि सवारी और उस पर सफर करने की दुआ, लितस्तवू अला ज़ुहूरिही सुम्मा तस्कुरू नेमत रब्बिकुम इज़स्तवैतुम अलैही, ताकि तुम इनकी पीठ पर जमकर सवार हो जाओ, फिर अपने रब की नेमत को याद करो जब इसने इस पर ठीक ठीक बैठ जाओ, और कहो पाक जात है इसकी जिसने इसे हमारे बस में कर दिया, हालांकि हमें इसे काबू में रखने की ताकत न थी, और बिल यकीन हम अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। तो ये दुआ याद कीजिए, याद तो होगी तो पढ़ा भी करें, बच्चों को भी सिखाइए। सफर की दुआ, चाहे छोटा सफर है, रोज गाड़ी में बैठते हैं तो रोज मांगिए, सुभान अल्लज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन वइन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। क्या पता चला कितना बड़ा जानवर हमारे काबू में आ गया, इतनी बड़ी गाड़ी, तो हम अल्लाह के काबू में खुद को क्यों ना दे दें। सफर के साथ मौत का याद आती है, इसलिए कहा इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो घर से निकले तो दुआ मांग कर बख्श बख्शवा कर निकला करें, नहीं पता कि कल क्या होने वाला और किस तरीके से अल्लाह ताला हमारे लिए ये सारे मामलात लाएगा। आयत 15-17, 15-17 وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا بیٹی کی پیدائش پر غم کی باتیں بھی ہیں اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں یہ پیغام ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا اور انہوں نے اللہ کے پاس بندوں کو اس کا جز قرار دیا یقیناً انسان کھلا نہ شکر ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں تو خود رکھ لیں اور تمہیں بیٹوں سے نوازا حالانکہ ان میں سے کسی کو جب کسی چیز کی خبر دی جائے جس کی مثال اس نے اللہ رحمان کے لیے بیان کی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غمگین ہو جاتا ہے تو بیٹی کی پیدائش پہ برا منانا یہ اصل میں کفر کی یادگار ہے بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں اللہ کہتے ہیں کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو باپ دادا کے نام پر اور یاد رکھیں یہ بھی رسم و رواج تھے ان کے ویسے بیٹیاں تو اتنی پیاری لگتی ہیں لیکن چونکہ خاندانی رسمیں بن گئی تو رسموں میں تم ویسے گونگے بہرے بن جاتے ہیں اس لیے آیت 18:19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت صنف نازک ہے آپ کی باتیں پہننے اوڑھنے کی زیورات کی باتیں خوش ہو جائیے جنت میں بھی آپ کے لیے بہت سارے زیورات اللہ نے بنا کے رکھے ہوں گے اب امن یونش فی الحل یاتی بہ فی الخصام غیر مبین کیا اللہ کی اولاد لڑکیاں ہیں جو زیورات میں پلے اور جھگڑے میں اپنی بات واضح نہ کر سکے لوگ ناراض ہوتے ہیں لو جی اللہ نے عورت کو یہ کہا تو بھائی کیا کہے کہ بڑی لڑاکی ہوتی ہیں بہت جھگڑتی ہیں چرچر بولتی ہیں وہ کسی نے کہا میری بیوی تو گوگل ہے کہا کیسے کہا ایک سوال کرتا ہوں 10 جواب دیتی ہے تو کیا یہ اچھی بات ہوتی دیکھیے عورت رو پڑتی ہے عورت میں جذبات ہوتے ہیں مرد میں عقل ہے جھگڑے کے بعد لڑائی کے بعد روتا کون ہے عورت کا حسن ہے اس کے جذبات میں اور زیورات پہننا آج برا کہہ دیا گیا حالانکہ برا نہیں اللہ نے سونے کے توے چیلے اور چنکے تو نہیں بنانے تھے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے عورت ہونے کو اپنی نسوانیت کو باقی رکھیے اور پھر اس کے ساتھ اپنے آپ کو قائم رکھیے خوش ہوا کرے لیکن وہی بات ہے محرم اور غیر محرم کی جگہ کو سامنے رکھتے ہوئے زکات دیتے ہوئے ایک عورت اگر کوئی زیور بنا لیتی ہے پہن لیتی ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کی عبادت گزار ہیں عورتیں قرار دے لیا کہ ان کی پیدائش کے موقع پر یہ موجود تھے ان کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے اس چیز کی باس برس کی جائے گی کیا پتہ چلا کہ اصل بات یہ ہے کہ وہاں جا کر جو حساب تم سے لیا جانا ہے نا وہ بڑا سخت ہے اس کی فکر کر لو ورنہ دنیا میں یہ باقی چیزیں تو صرف استعمال کی ہیں جو اللہ نے آپ کو مجھے دے دی آئی 20-30 فرشتوں اور باپ دادا کے نام کا شرک بھی ہے اور اللہ کے اذن اور اس کی رضا کا تذکرہ بھی ہے آئی 20-21 میں وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ وَلَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ دیکھیے کس ٹھٹائی سے اپنے شرک کو اللہ تعالیٰ کے نام پہ مسلط کرتے ہیں بدبختی کی بات ہے محرومی کی بات ہے اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے انہیں اس کی کچھ خبر نہیں یہ صرف اٹکل پچو یعنی جھوٹ بات کہتے ہیں کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی اور کتاب دی ہے جسے یہ مضبوط تھامے ہوئے ہیں نہیں نہیں بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک مذہب پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل کر راہ یافتہ ہیں اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کو ڈرانے والا بھیجا وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا اور ایک دین پر پایا اور ہم تو انہی کے نقشے پا کی پیروی کر رہے ہیں دیکھیے گا کون سے سنم ہے اس وقت توحید عملی کے رستے کے باپ دادا کی پوجا جو غلط کرتے تھے وہی کریں گے کیونکہ ہم ان کو پوچھتے ہیں حالانکہ باقی چیزوں میں ان کو ہم چھوڑ چکے تو اب توحید عملی کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ آج ختم کیجئے باپ دادا کے نام پر غلط کام کرنا نبی نے کہا بھی کہ اگر سے میں تمہارے پاس اس سے بہت بہتر مقصود تک پہنچانے والا طریقہ لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے منکر ہیں جسے دے کر تمہیں بھیجا گیا دیکھیے سٹبرننس کی حد ہے ضد میں آ کر کہہ رہے ہیں ہاں ہاں ہم نہیں مانتے یہ ہے اجزاء اور شقاق تو ہر دور کے مکذبین کا ایک ہی طریقہ ہے آئی 24 آپ کو یہ بات بتا رہی ہے اور بیاحدا مما وجد تم سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کی ہدایت بخش تقلید باپ دادا کی تقلید سے بہتر ہے تقلید کرنی ہے تو نبیوں کی کر لو وہ بھی تو بزرگ تھے نا بڑے تھے تمہارے تم کیوں انسانوں میں کھو جاتے اور ان کے پیچھے چلے جاتے ہو اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ لوگ شرک کا جواز ہمیشہ اپنے بڑوں کی باتوں کو لیتے ہیں اور باپ دادا کی پیروی کے نام پر صرف شرک ہی کرتے ہیں باقی کام تو وہ اپنی مرضیوں کے کرتے ہیں تو کیا پتہ چلا آپ دیکھیے گا آیت 25 بس ہم نے ان سے انتقام لیا اور دیکھ لے جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا. اور جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا اور اپنی قوم سے کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو. جی لکھئے توحید عملی کا تقاضا کہ خاندان کی بری رسموں اور شرکیہ اور بدعت والی اور مشرکانہ باتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اللہ کو راضی رکھنے کے لیے. اور دین ابراہیم خالص توحید والا دین تھا, یہ بھی بات پتہ چلتی ہے مکہ والوں کے سارے دعوے ایک طرف اور ابراہیم کا یہ جملہ دوسری طرف, سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت بھی کرے گا. اور ابراہیم علیہ السلام اسی کو اپنی اولاد میں بھی باقی رہنے والی بات قائم کر گئے تاکہ لوگ شرک سے باز آتے رہیں. بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ داداؤں کو سامان اور اسباب دیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف سنانے والا رسول آ گیا, اور حق پہنچتے ہی یہ بول اٹھے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, کیسی دیکھیے کہ ڈٹائی کہہ سکتے ہیں, اور اس سے زیادہ کیا کہے بندہ. تو آئی 27 سے کیا پتہ چلا کہ میرا رب تمام معاملات میں میری رہنمائی کرے گا, یہ نبی کا بھی جملہ تھا. اور آج بھی جب توحید عملی پہ آپ چلتے ہیں, آپ کا دل اللہ کی ہدایت پہ جم جاتا ہے, تو اب یہی بولتے ہیں کہ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ, ہدایت دینے والا تو صرف اللہ ہے. دین حق پر قائم رکھنا اور ہدایت کے راستے کی پیروی کی توفیق بھی اللہ کی عطا ہے. اللہ آپ کو مجھے عطا کرے اور اسی پہ جما دے, زندگی بھر رہیے گا اسی بات پہ جو ابراہیم اپنی نسلوں کو کر گئے. پھر آیت 29 سے آگے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کیا رسول کسی دولت مند کو ہونا چاہیے تھا. ذرا سا سنیے آیت 31 سے 32 میں, اللہ جسے چاہے اپنے دین کے لیے چن لے. لوگ سوچتے ہیں دین والے غریب ہوتے ہیں, بےچارے جوتیاں پٹکتے پھریں, ذرا پیسے والے کو دین کا کام کرتا دیکھے تو بدگمان ہوتے ہیں. تو آئیے ذرا سے اس اپنے نقطے کو بھی درست کریں اس موضوع کو سنتے ہوئے. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على جبل على رجل من القريتين عظيم, اور کہنے لگے یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں, مراد مکہ اور طائف تھا, بڑا خوبصورت شہر تھا ان کے لیے جیسے آج مری اور سوات کی حیثیت ہو پاکستان میں, تو وہاں بڑے بڑے لوگوں کے ریزورٹس تھے اور وہ اپنے چھٹیاں منانے جاتے. تو اللہ کے نبی کی نبوت پہ اعتراض ان جملوں سے کرتے جا رہے ہیں, کہنے لگے یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے پر کیوں نازل نہ کیا گیا, کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں, یعنی یہ چوز کریں گے کہ اس کے پاس مال ہو اور کون دین کی خدمت کرے. یاد رکھیے دو دولتیں اکٹھی لوگ نہیں دیکھ پاتے, ایک دین کی اور ایک دنیا کی. وہ کہتے ہیں جس کے پاس دین کی دولت ہے اور دنیا کی نہ ہو, حالانکہ اللہ دین اور دنیا دونوں دے کر بھی لوگوں کے دلوں کو اتنا بے نیاز کر دیں کہ وہ حب جاہ یا حب مال میں پڑے ہی نہ, اور اپنے اس مال کو پانی کی طرح اللہ کے رستوں میں ڈال دیں. جیسے لوگ اپنے بچوں کو دیتے ہیں ویسے دین کو دیجئے. لکھیں اپنے لیے ایک جملہ, دین کے پودے پہ بہار تب آئے گی جب دین کو اپنا ایک اور بچہ بنا لے. دو ہیں تو تیسرا یہ, تین ہے تو چوتھا, چار ہے تو پانچواں, بس ایک ایڈ آن کر لیجئے اس بچے کو. بس جتنا اپنے دین بچوں پہ لگاتے ہیں خوشی خوشی سے, اتنا آپ نے اللہ کو بھی دینا ہے. کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں, ہم ہی نے ان کی زندگانی دنیا کی روزی میں تقسیم کی ہے اور ایک کو دوسرے سے بلند کر دیا تاکہ ایک دوسرے کو ماتحت کر دیں, جسے یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں, اس سے آپ کے رب کی رحمت بہت ہی بہتر ہے. کیا پتہ چلا کہ دنیا میں کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ دیا, کیوں؟ تاکہ دنیا کا کام چلے. اگر ایسا نہ ہوتا تو کون پھر کام کرتا, تو بھی رانی میں بھی رانی کون بھرے گا پانی, محاورہ ہے. ہاں آخرت میں فیصلہ دولت کی وجہ سے نہیں, انسان کے کردار اور اس کی پاکیزگی کی وجہ سے ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے تمہارے درمیان اخلاقی فرق بھی رکھا ہے جیسے تمہارے درمیان رزق تقسیم کیا ہے, اور بے شک اللہ دنیا کے مال و اسباب اس کو بھی دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے اور اس کو بھی جسے ناپسند کرے, البتہ دین کا فہم صرف اس کو عطا کرتا ہے جس کو وہ محبوب رکھتا ہے. چنانچہ جسے اللہ نے دین کا فہم دیا تو اسے گویا اللہ نے محبوب رکھا. اللہ آپ کو مجھے دین کا بھی فہم دے اور دنیا کی دولت حلال طریقوں سے عطا فرمائے. آیت 33 سے 35, اللہ کی نگاہ میں دنیا کی حیثیت بھی دیکھ لیجئے, اور انسان نعمتوں کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتا ہے, ذرا سا اس پہ بھی توجہ فرمائیے گا. وَلَوْ لَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّتًا وَاحِدًا, اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے تو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کی بنا دیتے اور زینوں یعنی سیڑھیوں کو بھی جن پر یہ چڑھا کرتے ہیں اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا لگا کر بیٹھتے ہیں اور سونے کے بھی، اور یہ سب یوں ہی سا دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یہ ہے جی حب دنیا کا سنم جو دلوں میں رہتا ہے اور توحید عملی کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ ذرا امیجن تو کیجئے، آپ کے نیبر میں غیر مسلم رہتا اور اس کا گھر سونے چاندی کا اور آپ کا مٹی کا، کتنا بڑا ایمان کا ٹیسٹ ہوتا۔ آج مٹی چونے کے گھر ایمان بیچ دیتے ہیں، اس پہ اللہ کے حلال کی بجائے حرام کے طریقوں پہ انسان اس کو حاصل کرنے پہ چل پڑتا ہے، پھر کہتا ہے میرے مجھے پتہ نہیں کیا مشکل ہے۔ یاد رکھیے، جو نافرمانی سے گھر لے گا زندگی سے سکون بھی رخصت ہوگا، نعمتیں دور ہوں گی۔ کیا پتہ اللہ آپ کو کیا نعمت دینے والا تھا اور آپ نے کسی غلط سودے کو کر کے اس نعمت کو دور کر کے ایک مٹی کے گھر کو بوجھنا۔ گھر والے اہم ہیں کہ گھر اہم ہوتا ہے؟ تو اللہ امت مسلمہ کے دلوں سے گھروں کی محبت نکال دے۔ بہت بڑا طاغوت ہے آج ہمارے دیسی لوگوں کے لیے گھر گھر، نہ نبی کا اپنا گھر، نہ ابو بکر کا اپنا گھر، نہ عمر کا اپنا گھر، جدھر رہی وہی گھر ہے جہاں سے اٹھے۔ وہ کہتے نا کہ اٹھ گیا بنجارا، چلتے جائیے، جائیں گے دو پوٹ کے رکھیں گے تو گھر بن جائے گا، اور اسی طرح گھر سے نکل کر قبر میں نکل جائیں گے۔ ان گھروں نے پاؤں کی بیڑیاں بنا دیا توحید عملی کے تقاضے۔ آج مسلمان بھائی بہنوں کے جو پورے نہیں ہو رہے وہ گھر گھر، ایک طرف تو گھر، پھر گھر کی قسطیں، پھر گھر کی ذمہ داریاں، پھر خرچے، پھر اس کی رائننگیں اور اس کے بل، اور پھر گھر عورتیں سجاتی سنوارتی چمکاتی قبروں میں چلی جاتی ہیں، ہاتھ گھس جاتے ہیں لیکن گھر اپنے نہیں بنتے۔ کوئی آپ کو ایک رات اپنے گھر میں نہیں رہنے دے گا آپ کے جانے کے بعد۔ سنیے گا ذرا آیت 36 سے 39، شیطان کے وار کس پہ چلتے ہیں، شیطان کا مسلط ہونا۔ وَمَنْ يَعْشَنْ ذِكْرِ رَحْمَانِ نُقَيِّتْ لَهُ شَيْطَانَ، اللہ ہمارے اوپر شیطان کو نہ ڈال دے۔ اور جو شخص الرحمن کی یاد سے غفلت کرے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی رہتا ہے اور وہ اسے انہیں راہ سے روکتے ہیں، اور وہ اسی خیال میں رہتے ہیں کہ یہ ہدایت چاہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تو بڑا ہی برا ساتھی ہے، اور جبکہ تم ظالم ٹھہر چکے تو تمہیں آج ہرگز تم سب کا عذاب میں شریک ہونا کوئی نفع نہ دے گا۔ آج بھی غفلت کی زندگی سے توبہ کرنے کا وقت ہے۔ شیطان سر پہ مسلط ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی آپ کو اللہ کی مرضی کا نہیں بننے دے گا۔ ایک دفعہ ہاتھ سے یہ لحاف اٹھائیے، جھٹکے سے اٹھے نہ پھر اٹھ جاتا ہے بندہ، ورنہ تو نیند ہی آتی رہتی ہے۔ غفلت کے پردے چاک کر کے اس پارے پہ بسم اللہ کر دیجئے کہ اب میں عملی مسلمان بنوں گا۔ یہ جملہ خود کو کہیے، کل اللہ آپ کے لیے آسان کرے گا۔ آیت 40 سے 45 میں اللہ کے نبی کی دل جوئی بھی ہے، اور پیغمبر پر وہی اللہ کی دین ہے، آپ اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر رہے۔ اف انت تسمع الصم او تهدي العمیا ومن کان فی ضلال مبین، کیا پس تو بہرے کو سنا سکتا ہے یا اندھے کو راہ دکھا سکتا ہے، اور اسے جو کھلی گمراہی میں ہو؟ بس اگر ہم تجھے یہاں سے لے جائیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یا جو کچھ ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ تجھے دکھا دیں، ہم ان پر بھی قدرت رکھتے ہیں، بس جو وہی آپ کی طرف کی گئی اسے مضبوطی سے تھامے رہیے، یقیناً آپ راہ راست پر ہیں، اور یقیناً یہ خود آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، عن قریب تم پوچھے جاؤ گے۔ اور ہمارے ان نبیوں سے پوچھو جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، کیا ہم نے سوائے رحمان کے اور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ دائیے دین کو تسلیاں ہیں نبی کی تسلی کی صورت میں۔ آیت 40 میں دیکھیے گا ہدایت کی آیت ہے، اتہ دلومیا، مبلغ کی ذمہ داری پیغام پہنچانا ہے۔ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے لوگ ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والی صدا کو قبول ہی نہیں کرتے، کان پہ جون ہی رینگتی ان کے، جتنا مرضی بلائیں سنیں، خود گروپس میں موجود ہوں گے پھر بھی ان کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، دوسروں کو فارورڈ کریں گے ان کو نہیں پتا ہوتا کیا ہو رہا ہے۔ دعا کیجیے اللہ ایسے اندھے پن سے ہمیں بچا دے۔ ہدایت کے راستے سے بھاگنے والے غافل لوگ دنیا اور آخرت میں رسوا ہوں گے۔ گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کی آنکھیں حق دیکھنے کے لیے بند ہو جاتی ہیں، کان حق سننا گوارا نہیں کرتے۔ अल्लाह आपके मेरे साथ ऐसा मामला ना करे कि हम देखते सुनते अंधे हो जाएं। अब आगे से एक किस्सा है, आयत 46 से 56 तक हजरत मूसा का इनकार और फिरौन का तकब्बुर। दूसरे लफ्जों में कि आले फिरौन की बदनसीबी की बातें हैं इन आयात में। वलकद अरसलना मूसा बिआयातिना इला फिरौन व मलाइही, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियां देकर फिरौन और उसके उमरा की तरफ भेजा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जाकर कहा कि मैं तमाम जहानों के रब का रसूल हूं। बस जब वो हमारी निशानियां लेकर इनके पास आए तो वो बेसाख्ता इन पर हंसने लगे, और हम इन्हें जो निशानी दिखाते थे वो दूसरी से बड़ी चढ़ी हुई होती थी, और हमने इन्हें अजाब में पकड़ा ताकि वो बास आ जाए। और उन्होंने कहा कि जादूगर, हमारे लिए अपने रब से इसकी दुआ कर जिसका इसने तुझसे वादा कर रखा है, यकीन मान के हम राह पर लग जाएंगे। फिर जब हमने वो अजाब इनसे हटा लिया, उन्होंने इसी वक्त अपना कौलो करार तोड़ दिया और फिरौन ने अपनी कौम में ऐलान करवा दिया, यानी मुनादी, और कहा कि मेरी कौम, क्या मिस्र की बादशाही मेरी नहीं, और मेरे मोहल्लों के नीचे ये नहरें बह रही हैं, क्या तुम देखते नहीं? इसको कहते नौ दौलतिया, थोड़े दिला। जब थोड़े पैसे वाले को, थोड़े जर वाले को ज्यादा पैसा मिल जाए ना, वो ऐसी बड़के मारता है। छिछोर पने की बातें और कुछ भी नहीं, ये भी है फ्लॉन्ट करना। तौहीद अमली के रस्ते की एक ये बहुत बड़ी आज रुकावट है कि हम अपनी दुनिया के एक्सपोजर चाहते हैं ताकि रिश्तेदार दब के रहें, हम पहनो ताकि लोग जलें, हम खाओ ताकि दूसरे जले, तो ये भी थोड़े दिले होने की अलामत है, अल्लाह बचाए। फिरौन का कलाम आगे कंटिन्यू होता है, आयत 52, क्या मैं बेहतर नहीं हूं बनिस्बत इसके जो बेतौकीर है और साफ बोल नहीं सकता। देखिये मूसा अलैहिस्सलाम को ताना दे रहा है। अच्छा, इस पर सोने के कंगन क्यों नहीं आ पड़े, या इसके साथ परे बांध कर फरिश्ते ही आ जाते? बस इसने अपनी कौम को बहलाया फुसलाया और उन्होंने इसकी बात मान ली। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। यकीनन ये सारे ही नाफरमान लोग थे। दुनिया में इन्हीं जैसे शोभदाबाजों ने लोगों को आज कुरान से दूर किया हुआ। ऐसी बातें सुन सुनकर लोग फिर किताब की तरफ आना पसंद नहीं करते। तो फिरौन के तकब्बुर भरे जुमले आपको मुझे बता रहे हैं कि अल्लाह गंजे को नाहुन ना दे, जब देता है तो अपना ही सर खुजा लेता है, और अल्लाह किसी को ऐसे ही नहीं डुबोता। पहले कोई ख्वाहिशों में डूबता है, फिर पानी में डूबता है। बस इसने अपनी कौम को बहलाया फुसलाया और उन्होंने इसकी बात मान ली। इससे पता चलता है कि आज भी लोग ऐसे ही जुमलों वालों के पीछे चल पड़ते हैं। मरूबियत आ जाती है दौलतमंद की दौलत देकर। यकीनन ये सब नाफरमान लोग थे। फिर जब उन्होंने हमें गुस्सा दिलाया, सोचिए इस पे जी, कुछ हरकतें ही ऐसी होती हैं, बंदा तो नीचे खुश हो रहा होता है और आसमानों पर रब को गुस्सा आ रहा होता है। तो हमने इनसे इंतकाम लिया और सबको डबो दिया, बस हमने इन्हें गया गुजरा कर दिया और पिछलों के लिए मिसाल बना दिया। अल्लाह ताला ऐसे बुरे अंजाम से बचा दे। एक कौम का किस्सा हजरत मूसा का दिया, तो आगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुशरिकीन मक्का की दुश्मनी की बात है। हजरत ईसा से उनकी कौम ने क्या सलूक किया वो तो किया, लेकिन मुशरिकीन मक्का हजरत ईसा से दुश्मनी रखते थे, तभी तो गुस्से में आ गए आपका तस्करा सुन के। वलम्मा दुरीबा, और जब इब्ने मरियम की मिसाल बयान की गई तो इससे तेरी कौम खुशी से चीखने लगती है, और उन्होंने कहा कि हमारे महबूद अच्छे हैं या वो, तुझसे इनका ये कहना महज झगड़े की गरज से है, महज झगड़े की गरज से है, बल्कि ये लोग तो हैं ही झगड़ालू। ईसा अलैहिस्सलाम भी सिर्फ बंदा है जिस पर हमने एहसान किया और इसे बनी इसराइल के लिए निशान बना दिया, और अगर हम चाहते तो तुम्हारे इवज फरिश्ते पैदा कर देते जो जमीन में जानशीनी करते। और यकीनन ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की निशानी है, पस तुम क़यामत के बारे में शक न करो और मेरी ताबेदारी करो, यही सीधी राह है, और शैतान तुम्हें रोक न दे, यकीनन वो तुम्हारा सरीख यानी खुला दुश्मन है। और जब ईसा अलैहिस्सलाम मुझसे लाए तो कहा कि मैं तुम्हारे पास हिकमत लाया हूँ, और इसलिए आया हूँ कि जिन बात चीजों में तुम मुख्तलिफ हो इनको वाजह कर दूं। बस अल्लाह ताला से डरो और मेरा कहा मानो। देखिए नबी की दावत कितनी सीधी सादी है, मेरा और तुम्हारा रब फक्त अल्लाह ताला ही है, बस तुम सब इसकी इबादत करो और राह रास्त यही है। फिर बनी इसराइल की जमातों ने आपस में इख्तलाफ किया, बस जालिमों के लिए खराबी है दुख वाले दिन की आफत से। ये लोग क़यामत के मुंतजर हैं, वो अचानक इन पर आ पड़ेगी और इन्हें खबर भी न होगी। کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرکین حضرت عیسیٰ کے دشمن تھے اور عیسائیوں نے جو ابرہا کی قیادت میں مکہ شہر پر حملہ کیا تھا نا اس کے پیچھے بھی کچھ عیسائیت کا ایک مت تھا. تاریخی باتیں ہیں لیکن یہاں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی ہدایت کے لیے آتے ہیں نہ کہ لوگ ان کو معجزے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف چیزوں کے بنانے کی مشین سمجھ لیں. اور حضرت عیسیٰ قیامت کی ایک نشانی بھی تھا, یہ بھی دیکھا ہے 61-62 میں. اور قرب قیامت حضرت عیسیٰ آئیں گے. تقریباً 100 کے قریب تواتر درجے کی حدیثیں موجود ہیں جس میں حضرت عیسیٰ کا آنا اور پھر ان کے دور میں اسلام کا عروج ہے. پھر آئے 63-67, اب آگے بھی ہم پڑھیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت ہے, کیسے معجزات تھے اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت کے قرب کی نشانی بنا کر بھیجا. آئیے دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن سچی دوستیاں کام آئیں گی. آیت 67-73, الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, جس اس روز گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے. میرے بندو آج تم پر نہ کوئی خوف ہے نہ تم غمزدہ ہوگے. پیار کو محسوس کیجئے اللہ کے اس آیت میں. اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور تھے بھی وہ فرما بردار مسلمان, تم اور تمہاری بیویاں حشاش بشاش راضی خوشی جنت میں چلے جاؤ. بیویوں کی بات ہے, گرل فرینڈز نہیں, جنت میں بھی نکاح کا رشتہ ہوگا تو دنیا میں یہ کیسے نپ سکتا ہے. ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیاں اور سونے کے گلاسوں کا دور چلایا جائے گا. سونے کے گلاسوں کا دور چلایا جائے گا. ان کے جی جس چیز کی خواہش کریں گے اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں گی وہاں سب ہوگا اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے. ذرا سوچئے, سکھ کا سانس لے گا بندہ جب جنت میں قدم پڑیں گے. جیسے لمبے سفر کئی ٹرانزٹ کر کے آپ گھر میں داخل ہونا تو وہ ایک سکون جو ہوتا ہے نا, بندہ مومن کو جنت میں آ کر ملے گا. دنیا کام کی جگہ, آخرت آرام کی جگہ. اور کیا کہا جائے گا, یہی وہ بہشت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو. یہاں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہو گے. اللہم اجعلنا منہم. فرما برداروں کا یہ حسین انجام, سونے کی پلیٹیں, کھانے پینے, نفس کی خواہشات پوری ہونے کی دعوت دی گئی تاکہ دنیا میں کام کر لو غلبہ دین کے لیے, اپنی اور دوسروں کی اصلاح کے لیے, تو وہاں آرام کرو گے. اگر کہانی الٹ ہو گئی تو کیا بنے گا, یہاں کتنے کو دن کا آرام ہے اور وہاں کتنا لمبا وقت گزارنا ہے. پھر آیت 74-83 میں مجرمین کا برا انجام ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں بتا دیا کہ جہنم میں بھی خلود ہے جیسے جنت کا خلود ہے. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون, بے شک گناہگار لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. یہ عذاب کبھی بھی ان کو ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے, ڈپریشن کے شکار ہو جائیں گے. اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے اور پکار پکار کر کہیں گے کہ اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے. یہ مالک جہنم کے داروغہ یعنی گارڈ مین کا نام ہے. وہ کہے گا کہ تمہیں تو ہمیشہ رہنا ہے, ہم تو تمہارے پاس حق لے آئے ہیں لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق سے نفرت رکھنے والے تھے. نوٹ کر لیجئے, حق سے دشمنی ہے اسی لیے توحید کے عملی تقاضے پورے نہیں ہوتے. کیا انہوں نے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو یقین مانو کہ ہم بھی پختہ کام کرنے والے ہیں. کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سن رہے یا نہیں سن سکتے؟ یقیناً ہم برابر سن رہے ہیں بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلا عبادت کرنے والا ہوتا, یعنی میں اللہ سے پیار کرتا ہوں تو اس کے بچوں سے کیوں نہ کرتا. نعوذ باللہ. آسمان و زمین اور عرش کا رب جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں اسے بہت پاک ہے. سورت کے شروع میں آسمانوں کے گرنے کی باتیں تھیں, یہاں شرک کی بات ہے. سورت مریم میں آتا ہے کہ اگر لوگ شرک جو کرتے ہیں اس سے تو آسمان گر پڑے, تو گویا کہ شرک کے لیے دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے. اب آپ انہیں اسی بحث اور مباحثے اور کھیل کود میں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑ جائے جس کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں. کیا پتہ چلا کہ مجرموں کا بہت ہی برا انجام ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ مشرکین مکہ کی سازشوں کے جواب بھی دے دی اللہ تعالیٰ نے, جو کرنا ہے کر لو, میں اپنے نبی کو بچا لوں گا. اب آیت 84-86 اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہی آسمانوں میں بھی معبود اور زمین میں بھی وہی قابل عبادت ہے، اور وہ بڑی حکمت والا اور پورے علم والا ہے، اور وہ بہت برکتوں والا ہے، جس کے پاس آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی بادشاہت ہے، اور قیامت کا علم بھی اس کے پاس ہے، اور اسی کی جانب تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا نہ اختیار رکھتے ہیں، اور ہاں وہ مستحق شفاعت وہ ہیں، یعنی شفاعت کرنے کے حقدار وہ ہیں جو حق بات کا اقرار کریں اور ان کو علم بھی ہو۔ تو جھوٹی سازشوں پہ، جھوٹی سفارشوں پہ تکیہ نہ لگائیے، وہاں جا کر مشکل ہوگی۔ کیا کھول کھول کر توحید کی باتیں ہو رہی ہیں؟ آپ دیکھیے کہ 84 سے 86 صرف 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 5 دلیلیں دی ہیں اپنی توحید پہ، لیکن جب لوگ نہ مانے تو پھر ان کی محرومی کی باتیں ہیں۔ آگے دیکھیے 87 سے 89، ایمان نہ لانے والوں سے منہ پھیر لیں اور مشرکین مکہ کی محرومی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم لَّيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً جواب دیں گے کہ اللہ نے، یعنی توحید ربوبیت کو مانتے تھے، آج کے مشرک بھی مانتے ہیں۔ پھر یہ کہاں الٹے جاتے ہیں، یعنی پھر عبادت کرتے وقت کیا ہو جاتا ہے، توحید کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کیا ہو جاتا ہے؟ اور ان کے پیغمبر کا اکثر یہ کہنا کہ میرے رب یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، بس آپ ان سے منہ پھیر لیں اور کہہ دیں کہ اچھا بھائی سلام، انہیں ان قریب خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، یہ کون سا سلام ہے پتہ آپ کو؟ سلام متارکہ۔ ایک ہوتا ہے ملاقات کا سلام، ایک ہوتا ہے جدائی کا، جس سے بات نہ کرنی ہے نہ کہتے اچھا بھائی تمہیں سلام، تم اپنے گھر خوش، ہم اپنے گھر خوش۔ اللہ نہ کرے یہ اتمام حجت ہم پر ہو کہ اللہ ہمیں کہہ دے جاؤ بھائی پھر سلام، نہیں سننا تو نہ سنو اور نہیں بات ماننی تو نہ مانو۔ آگے ہے جی سورت دخان، مشرکین مکہ کے شبہات کا مؤثر رد ہے اس سورت میں۔ 44 نمبر کی سورت، 59 آیات، اور دخان دھوئیں کو کہتے ہیں، اس سورت کی ایک آیت میں آئے گا۔ آیات میں دیکھیں 1 سے 8 میں اللہ اور شب قدر کی عظمت ہے، 9 سے 16 مشرکین مکہ پر عذاب، اور 17 سے 33 آل فرعون پر عذاب، اور 34 سے 46 اور 42 مشرکین مکہ کے لیے وعید ہے، اور پھر 43 سے اینڈ تک، یعنی 59 سورت جہنم اور جنت کا ذکر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، والکتاب المبین، حروف مقطعات، اور آیت 1 سے 6، قرآن کا نزول لیلۃ مبارکہ میں ہوا، جس کو لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں۔ اصل میں یہ ہے وہ آیت جس کو لیلۃ قدر کی رات کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی بات ہے سورت قدر میں۔ تو شب قدر جو گزر گئی کچھ جگہوں پہ، کچھ پہ آج ہوگی، کچھ پہ آئے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان راتوں کی بہترین عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس بارے میں اپنے آپ کو بہترین طریقے سے لیں۔ انشاءاللہ کوشش کروں گی آج اسماء الحسنیٰ کے ساتھ تھوڑا سا آپ کو شب قدر اور اس سے متعلق کچھ نوٹ دے دوں، تاکہ جو سوالات آئے ہوئے ہیں اس کا جواب مل جائے۔ قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی، یقیناً ہم نے اسے ببرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اے اللہ، اس سال کی تاک راتوں میں میرے ہدایت پہ جمنے اور توحید عملی کے تقاضے پورے کرنے کا فیصلہ لکھ دے، اور جہنمیوں سے نکال کر جنتیوں میں اللہ مجھے شامل کر دے۔ ہمارے پاس سے حکم کر، ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے، ہمارے پاس سے حکم ہو کر، ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے، آپ کے رب کی مہربانی سے وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ تو کیا پتہ چلا کہ آج کی رات قسمتوں کے فیصلے ہیں۔ آج کی رات سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے، اس کو شعور سے بسر کیجئے، انفرادی عبادت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے ایسے موقعوں پہ۔ اپنا وقت ضائع نہ کیجئے ادھر ادھر کی چیزوں میں، اور مانگیے اللہ سے کہ اللہ اس کرونا کو بھی نکال دے، اور آنے والے جراثیم بیماریاں اس سے بھی ہم سب کو پاک کر کے ہمیں دوبارہ پہلی دنیا میں ڈال دے۔ ایسے لگتے جیسے بچے کو باندھا ہو تو وہ کہتے ہیں ماما چھوڑ دو، اب نہیں کروں گا، اب نہیں، اب قید نہیں۔ اب دل کرتا ہے قید ختم ہو اور دنیا کم از کم پچھلے والی دنیا بن جائے، جس کو پہلے ہم تبھی بھی نہیں تھے پسند کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ آج اس سال کے فیصلوں میں لکھ دے کہ اب مسجدیں بھی کھلیں گی، ادارے کھلیں گے، اور آپ کا خوبصورت کورس سبیل الجنہ آپ کے لیے آن سائٹ کے لیے بہترین طریقے سے مرتب کیا جا رہا ہے. آپ یہاں آ کر بیٹھیں, یہاں کی کینٹین کو انجوائے کریں, یہاں کے کھانے کھائیں, یہاں اپنے بچوں کو دے دیجئے بیبی سٹنگ میں, تاکہ آپ تھوڑی دیر کے لیے تو اپنے آپ کو ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ محسوس کریں. اللہ کرے کہ پہلے دن سے ہی ہم ہر چیز آن سائٹ پہ کرنے والے بن جائیں. آپ بھی دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی میری دعاؤں کو قبول کرے گا اگر وہ چاہے گا. آگے ہے جی آیت 7 سے 16, دخان کا ذکر ہے. مشرکین مکہ پر ایک عذاب آیا تھا, اس کی طرف اشارہ ہے. جو قومیں نہ شکری کرتی ہیں نعمتیں ہوں اور نہ قدری کریں, پھر ان کو اللہ کیسے پکڑتا ہے. آپ کے میرے لیے بھی اس میں ایک پیغام ہے کہ کہیں ہم قرآن کی نہ شکری تو نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی سہولت سے اتنے آرام سے ایک نعمت دیتا ہے اور ہم پھر بھی نخرے کریں, تو اللہ نہ کرے اللہ اس کی پکڑ میں ہمیں لے لے. رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے, اگر تم یقین کرنے والے ہو. کوئی معبود نہیں اسی اس کے سوا, وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے, وہی تمہارا رب ہے, تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی, بلکہ وہ شک میں بڑے کھیل رہے ہیں. یہ کن کی باتیں ہیں؟ جن کو توحید عملی کے تقاضے نہیں چھپاتے, ان کو بس اپنی دنیا چاہیے, مزے موج مستی. آپ اس دن کے منتظر رہیں جبکہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو گھیر لے گا. یہ دردناک عذاب ہے, کہیں گے کہ ہمارے رب یہ آفت ہم سے دور کر, ہم ایمان قبول کرتے ہیں, ان کے لیے نصیحت کہاں. اللہ نہ کرے یہ کمنٹ میرے آپ کے لیے ہو جائے. وقال ان اللہ کے نبی کو ہجرت پہ مجبور کر دیا, آپ چھوڑ کے چلے گئے, کیا فائدہ ادھر رہنے کا, ان کو میری ضرورت ہی نہیں ہے. پیچھے سے عذاب آ گیا, پوری قوم کے اوپر قحط پڑا, آنکھیں ابل گئیں, جانوروں کی چمڑیاں کھا گئے. اسی کا اشارہ ہے. ان کے لیے نصیحت کہاں, حالانکہ کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر ان کے پاس آ چکے, پھر بھی انہوں نے ان سے منہ پھیرا اور کہہ دیا کہ سکھایا پڑھایا ہوا باولا ہے, نعوذ باللہ. یہ آپ کے پیارے نبی کو کہہ رہے ہیں, ہم عذاب کو تھوڑا دور کر دیں گے تو تم پھر اپنی اسی حالت پر آ جاؤ گے. یعنی ذرا کرونا ختم ہوگا تو تم نے پھر وہی مستیاں شروع کر دینی ہیں جو آج مجبوراً چھوڑی ہوئی ہیں. قومیں ایسی ہی حرکتیں کرتی ہیں, تبھی تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا. جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے, بال یقین ہم بدلہ لینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے بچائے, اپنے انتقام سے بچائے. یہاں ایسے لگ رہا ہے اللہ کا غصہ دکھ رہا ہے. آگے 17 سے 36, قوم فرعون کی آزمائش اور ہلاکت ہے, اور آل فرعون کی مجرمانہ روش بھی دکھے گی. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. یقیناً ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو بھی آزما چکے ہیں, جن کے پاس اللہ کا باعزت رسول آیا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو, یقین مانو کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں, اور تم اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو. میں تمہارے سامنے پاس کھلی کھلی دلیل لانے والا ہوں, اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنسار کر دو. یعنی جان کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں, لیکن جب توحید سمجھ آ جاتی ہے تو بندہ پیچھے ہٹنے کا تصور نہیں کرتا. وہ کہتا ہے ساری دنیا جائے بھاڑ میں, میں تو جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف. انی ذاہب الى ربی سیہدین, حضرت ابراہیم نے کہا تھا, سورہ شورا میں پڑھ کے آئے ہیں. اللہ ہمیں سب سے بے نیاز کر کے اپنی طرف لگا دے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہی رہو. پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ سب گناہگار لوگ ہیں, ہم نے کہہ دیا کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل پڑو, یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا. تو دریا کو ساکن چھوڑ کر چلا جا, بلا شبہ یہ لشکر غرق کر دیا جائے گا. وہ بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے. ذرا درد سے سنیے رقت قلبی. فرعونی خود تو ڈوب گئے, اور گھر سجے ہوئے کیسلز اور شاتو سارے کے سارے کھڑے رہ گئے. وہ باغات اور چشمے چھوڑ گئے, اور کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے, اور وہ آرام کی چیزیں جن میں عیش کر رہے تھے, اسی طرح ہو گیا. اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا. سو ان پر نہ تو آسمان و زمین روئے, اور نہ انہیں مہلت ملی. یہی حال ہوتا ہے ان قوموں کا جو اللہ کی طرف سے ڈراووں کی قدر نہیں کرتی, انبیاء کی قدر نہیں کرتی, ہدایت کے پیغام کو نہیں مانتی. اور بے شک ہم ہی نے بنی اسرائیل کو سخت رسوا کن سزا سے نجات دی جو فرعون کی طرف سے ہو رہی تھی. فی الواقع وہ سرکش اور حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا. رب نے جانتے بوجھتے بنی اسرائیل کو دنیا جہان والوں پر فوقیت دی, اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دی جن میں صریح آزمائش تھی. یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ آخری چیز یہی ہمارا پہلی بار دنیا سے مر جانا ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے نہ جائیں گے. اگر تم سچے ہو تمہارے باپ داداؤں کو لے آؤ. دیکھیے دھان کے پان اس کو کہتے ہیں, سٹبننس اس کو کہتے ہیں, مجرم, منہ زوری کرنے والے, سٹبننس کا اظہار کرنے والے. اتنا کچھ دیکھ کر, اتنا کچھ شیطان فرعون کو ڈوبتا دیکھ کر بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کر کیا رہے ہیں. تو قومیں جب شعوری ایمان نہیں لاتی, رسمی رواجی ایمان لاتی ہیں تو پھر ایسا ہی کرتی ہیں. کیا نعمت نہیں دی اللہ نے ان کو بادیتی میں, لیکن نہیں مانا تو نہیں مانا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کی باتیں کر دی, اور ساتھ ہی ساتھ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا جو ایک گمان ہر دور میں رہا اس کی بات کر کے بھی مشرکین مکہ کو توبہ کی دعوت دی. اب آگے آیت نمبر 37 سے 42 میں قوم طبہ کا بھی ذکر ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا تذکرہ ہے, جو مکہ والوں کے عقائد کے بگاڑ میں ایک بہت بڑا بگاڑ تھا کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں کیے جائیں گے. آج بھی بہت پڑھے لکھے لوگوں کا بھی یہی گمان ہے کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں کیے جائیں گے. اہم خیرن ام قوم طبہ, کیا یہ لوگ بہتر ہیں, یہ طبہ قوم کے لوگ اور جو ان سے پہلے تھے؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا, یقیناً وہ گناہگار تھے. ہم نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا, بلکہ ہم نے انہیں درست تدبیر کے ساتھ پیدا کیا, لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. تو مقصد حیات لیجئے اللہ کے دین کو نافذ کرنا. یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا طے شدہ وقت ہے. اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. دوسری دفعہ یہ مضمون آئے اس بارے میں, تو ایمان کی بنیاد پہ دوستیاں رکھیے تاکہ وہی کل کام آئیں گی. مگر جس پر اللہ کی مہربانی ہو جائے وہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگوں کو بھی اور آج والوں کو بھی بتا دیا کہ ایمان کے ساتھ جو چلے گا وہی آخر تک چلے گا. آگے آیت 43 سے 50 میں آخرت کا برا انجام بھی ہے اور جہنمیوں کے کھانے زقوم کا تذکرہ ہے. ابھی سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اس کا ایک قطرہ نہ چکھائے, کیونکہ جس نے ایک قطرہ چکھ لیا اس کے لیے اس کا ذائقہ ناقابل برداشت ہوگا. ان شجرت الزقوم, بے شک زقوم تھور کا درخت گناہگار کا کھانا ہے, جو مثل تل چھٹکے ہے اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے, مثل تیز گرم پانی کے. حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ لے جاؤ, پھر اس کے سر پر سخت گرم پانی کا عذاب بہاؤ. اس سے کہا جائے گا زخ چک, تو بڑا زی عزت اور بڑے اکرام والا تھا, یعنی بڑی عزت والا بنتا تھا, چک ذرا آج تجھے کیا چکھایا جا رہا ہے. یہی وہ چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے. آ جائیے توحید عملی پہ. حرام کے لقمے زقوم سے بھی کڑوے ہیں. اگر آج دنیا میں سمجھ آ جائے تو ایک قطرہ اپنے گھر میں حرام کمائی کا نہ لے کر آئیں. نافرمانیوں کے ساتھ کیا ہوا ہر کام اس کے اندر آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بچا لے اور ایسے برے انجام سے بچائے. آگے 51 سے 59 میں فرما برداروں کا حسین انجام اور متقیوں کا مقام. ان المتقین فی مقام امین, اپنے لیے دعا کیجئے گا اور اپنے پیاروں کے لیے. بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے امن اور چین کی جگہ میں ہوں گے, باغوں اور چشموں میں باریک اور دبیز ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یہ اسی طرح ہے کہ ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے, دل جمعی کے ساتھ وہاں ہر طرح کے میووں کی فرمائشیں کرتے ہوئے ہوں گے. اور وہاں وہ موت چکھنے کے نہیں, ہاں پہلی موت جو وہ مر چکے اور انہیں اللہ نے دوزخ کی سزا سے بچا دیا. یہ صرف تیرے رب کا فضل ہے, یہی بڑی کامیابی ہے. ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اب تو منتظر رہ, یہ بھی منتظر ہیں. اللہ آپ کو مجھے ان جنتوں میں لے جائے. آج اس کے لیے کوشش کریں گے, اس کے لیے محنتیں کریں گے, تھوڑی سی مشکل تو آئے گی لیکن انجام بڑا خوبصورت ہے. کتنا پڑھتے ہیں بچے ڈاکٹر بننے کے لیے, خواب ہوتا ہے نا ڈاکٹر بن جائے. تو اسی طرح کوئی بات نہیں, ایک دن یہ سب مشکلیں راہ حق کی مٹ جائیں گی. اور اب آخری حصہ اس پارے کا, سورت جاسیہ کا کچھ حصہ. 45 نمبر کی سورت ہے اور 37 آیات ہم اس پارے میں پڑھیں گے, اس سورت کی, یعنی پوری سورت آئے گی اینڈ تک. اور جاسیہ کہتے گھٹنوں پہ گری ہوئی، یعنی یہ قوم کا تذکرہ ہے۔ دیکھیں گے اس صورت کا مین تھیم ہے کافروں پر اتمام حجت۔ مکہ والوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کی دعوت بھی ہے اس میں، اور بنی اسرائیل کی روش کا بیان بھی ہے، اور مختلف اعتراضات کے جوابات، اور آخرت کے حال احوال کا نقشہ کھینچ کر کفار تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کیا جا رہا ہے اس صورت میں، اور اتمام حجت۔ آیتوں کو دیکھیے، 1-15 آیات الہی سے اعراض کا انجام، 16-22 شریعت کی پیروی کا حکم، 23-26 خواہش پرستوں کی مذمت ہے، اور 27-37 میں آخرت کے احوال ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں اس شوق کے ساتھ کہ اللہ ہمیں بھی عاجزی دے، یعنی عاجزی دلانے والی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، حروف مقطعات، اور آیت 1-15 میں آیات الہی ہیں، نشانیاں ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی تین قسم کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ نوٹ ابھی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ کچھ آفاقی نشانیاں ہیں جو کائنات میں پھیلتی ہوئی جانداروں کی، اور سورج، چاند، ستارے، بارش کی۔ پھر دوسری قسم آپ نوٹ کیجئے گا، آیات انفس، انسان کو اپنی ذات پہ غور و فکر کی دعوت ملتی ہے اس کی معرفت کے لیے۔ اور تیسری قسم کی آیتیں آنے لگی ہیں، قرآنی آیتیں، جو حق بھی ہیں اور انسان کے دل سے زنگ اور پردوں کو دور کر کے معرفت ربانی دیتی ہیں۔ اب اس کو آپ نے ڈھونڈنا ہے، میں ترجمہ پڑھوں گی، آپ آیتوں کے نمبروں کے ساتھ نوٹ کیجئے گا۔ حامیم، یہ کتاب الہی، یہ کتاب اللہ خالق حکمت والے کی طرف سے نازل ہوئی ہے، آسمانوں اور زمین میں، اور ایمانداروں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری اپنی پیدائش میں نشانیاں ہیں، اور جانوروں کے پھیلانے میں، اور یقین رکھنے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور رات اور دن کے بدلنے میں، اور جو کچھ روزی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرما دی اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے جو واقعی ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ آیتیں انفس ہیں، کونی ہیں، یا کائناتی نشانی ہیں۔ اللہ میں غور و فکر کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے۔ یہ ہیں اللہ کی آیتیں جنہیں ہم آپ کو سچائی کے ساتھ سنا رہے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ کس چیز، کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ویل اور افسوس ہے ہر ایک جھوٹے گناہگار پر۔ اور جو آیت اللہ کے سامنے، اللہ کی اپنے سامنے پڑی جاتی ہوئی سنے پھر بھی غرور کرتا ہو، دعا کرے میں اس میں نہ ہوں۔ بہت بڑا انتقام ہے اللہ کا جو لوگ قرآن پڑھتے ہوئے بھی یہ سوچ لیں کہ عمل نہیں کرنا، پھر بھی غرور کرتا ہوا اس پر اڑا رہے کہ گویا سنا ہی نہیں، یعنی سنی انسنی کر دے، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ جب وہ جب ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کی خبر پا لیتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی کی مار ہے، اور ان کے پیچھے دوزخ ہے۔ جو کچھ انہوں نے حاصل کیا تھا وہ انہیں کچھ بھی نفع نہ دے گا، اور نہ وہ کچھ کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھا تھا، ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ سر سے پاؤں تک ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے۔ کیا پتہ چلا آیت 11 میں قرآن کی نازل کردہ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ قرآن ہدایت ہے، قرآن اعمال کی جزا اور سزا کو بیان کرتا ہے۔ ہدایت کے متلاشی قرآن کے ذریعے سے ہدایت پا ہی لیتے ہیں، جیسے اللہ کے حکم سے آپ بھی پائیں گے اور پا رہے ہیں۔ اور قرآن گمراہیوں سے نکال کر، ہدایت کفر سے نکال کر ایمان، اور شرک سے نکال کر توحید کی طرف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے اس کام کو آسان کر دے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریاؤں کو تابع کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ، اور آسمان و زمین کی ہر ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے تابع کر دیا۔ جو غور کریں یقیناً وہ اس میں بہت سی نشانیاں پائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے، یعنی ایمان والوں سے آپ کہہ دیں کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، تاکہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ان کے کرتوتوں کا بدلہ دے۔ جو نیکی کرے گا وہ اپنے ذاتی بھلے کے لیے، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا پتہ چلا تسخیر کائنات کی بشارتیں تھیں آیتوں میں۔ پہاڑ بھی ہیں، ہوائیں بھی ہیں، جہاز، تم بڑے جہاز بناؤ گے، سمندروں کے سینے چیرو گے، گونگے اور موتی نکالو گے، انسان کو سائنسی ترقی کا حکم دیا گیا ان آیتوں میں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے تو یہ ترقی کی تھی، آج ہم سٹیگننٹ ہو گئے۔ آج سائنس پڑھنے کو ہم بے دینی کہتے ہیں اور اسی طرح دنیاوی تعلیم کو وقاصیاں کہتے ہیں، حالانکہ بات ایسی نہیں۔ اسلام نے ساری دنیا کو دین دیا ہے اور علم بھی دنیا نے دیا، علامہ اقبال کہہ کے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے فی پارا۔ کہتے میرے دل کے 30 ٹکڑے ہو جاتے ہیں جب میں اپنے اسلاف کی کتابیں یورپ کی لائبریریوں میں دیکھتا ہوں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ہم دین سے بھی دور ہوئے اور دنیا سے بھی پیچھے ہو گئے۔ آج نہ ہم دین کے نہ دنیا کے، اگر دین چھوڑا ہوا ہے تو دنیا کا ہے ہمارے پاس، ٹھوکرے اور دھکے ہیں۔ جو قوم توحید عملی کے تقاضے چھوڑ کر ہٹ دھرم ہو جائے گی اور کام چھوڑ دے گی، اس کا یہی ہوگا۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں احساس زیاں عطا کرے اور اب سے لے کر اگلی زندگی میں ہم خیر کے ساتھ معاملے کریں۔ آگے آئے 16 سے 20 میں اختلافات سے بچ کر اللہ کے دین کو قائم کرنے کی باتیں بھی ہیں اور کفار کی باتیں پیش کر کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے عمل کی دعوت دی جاتی ہے۔ اصل میں بنی اسرائیل کی بد نصیبی کی کچھ کہانیاں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت دی، ہم نے انہیں کتاب پاکیزہ اور نفیس روزیاں دی اور انہیں دنیا والوں پر فضیلت دی اور ہم نے انہیں دین کی صاف صاف دلیلیں دی۔ پھر انہوں نے اپنے پاس علم کے پہنچ جانے کے بعد آپس کی ضد اور بحث سے ہی اختلاف برپا کیا۔ دوبارہ موضوع آ گیا، دیکھ رہے ہیں آپ، تکرار ہے اس کی۔ ضد میں نہیں آئیں گے تو انشاءاللہ ہدایت ملے گی۔ یہ جن جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں، ان کا فیصلہ قیامت کے دن ان کے درمیان خود تیرا رب کرے گا۔ پھر ہم نے آپ کو دین کی ظاہری راہ پر قائم کر دیا، سو آپ اسی پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی میں نہ پڑیں۔ یاد رکھیں، یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کے کچھ کام نہ آئیں گے۔ سمجھ لیں کہ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست یعنی رفیق ہوتے ہیں اور پرہیزگاروں کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں اور ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ اللہ ہمیں یقین دے دے۔ قرآن کی آیتیں بصیرت بخش ہیں، ہدایت دیتی ہیں، شرط کیا ہے کہ لوگ آنکھیں کھولیں۔ جب آنکھیں کھلتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، دیکھیے گا آیت 20، ھذا بصائر للناس وھدی ورحمۃ لقوم یوقنون۔ قرآن یقین کرنے والوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے، قرآن ہدایت کے راستے کو پہچانتا ہے اور قرآن دلوں کی آنکھ ہے۔ ایمان والے اس ہدایت اور رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہدایت والوں کے نفس پاک ہوتے ہیں، اللہ پر ان کا ایمان اور یقین مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو مجھے بھی ایمان کی مضبوطیاں دے دیں۔ اور یہ بھی بتا دیے کہ بنی اسرائیل کی تو باتیں ہو گئی، اب مسلمانوں تمہاری آزمائش ہے، تم کیا کرتے ہو؟ تمہیں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں کیا تم شریعت کو نافذ کرتے ہو کہ نہیں؟ آیت 21 سے 26 میں دیکھیے گا، اچھے اور برے کام کرنے والے برابر نہیں، اور کیا شریعت پر عمل کرنا اور نہ کرنا برابر سوال ہے، سول سرچنگ کوسچن کہہ لیجئے، شعور کو بیدار کیا جا رہا ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ان لوگوں کا جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، کہ ان کا مرنا جینا یکساں ہو جائے؟ برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں، برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں، یعنی جیتے جی سب غلط کام کریں اور مرتے ہی سب ایک جگہ ہو جائیں، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اور آسمانوں اور زمین کو اللہ نے بہت ہی عدل کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کام کا پورا پورا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ تو عدل کا تقاضا ہے کہ برے کام کرنے والوں کو سزا ملے اور اچھے کام کرنے والوں کو جزا ملے۔ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ یہ ہے اندر کے صنم جن کو پوجا جاتا ہے، اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے۔ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اور کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ آیت تو آپ کر چکے انٹرو میں، لیکن یہاں دیکھیے، القلب المختوم، دلوں پہ مہریں کب لگتی ہیں؟ جب نفس کی پوجا ہوتی ہے۔ خواہش پرستی گمراہی ہے، عبادت در حقیقت اطاعت کا نام ہے۔ کیا ہوئی؟ توحید عملی۔ دانشمند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، فاجر وہ جو اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے پیچھے چھوڑ دے. اور نہ سمجھیں وہ لوگ جو آج اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, جیسے گھوڑے کو بگی کے آگے لگا لیا جاتا ہے, ایسے خواہشات ان کو آگے پیچھے بھگاتی ہیں. انہوں نے کہا ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے. بہت بڑا دھوکہ ہے یہ, اس پہ ذرا دل نرم کیجیے. آخری آیتیں پارے کی, چلتے جا رہے ہیں پارے کرن کی طرف. دنیا صرف دنیا ہے, ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے. دراصل انہیں اس کا علم ہی نہیں, یہ تو صرف قیاس اور اٹکل سے ہی کام لے رہے ہیں. اور جب ان کے سامنے ہماری واضح اور روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے پاس اس قول کے سوا کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تمہارے باپ داداؤں کو لاؤ, چڑ میں آ جاتے تھے. آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے, پھر تمہیں مار ڈالتا ہے, پھر تمہیں اس قیامت کے دن جمع کرے گا, جس میں کوئی شک نہیں. لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے. کیا پتہ چلا ہدایت صرف ان کے لیے ہے جو اس کی قدر کریں گے, آپ لوگوں کی طرح جو بیٹھے ہوئے ہدایت کی قدر میں. خواہش نفس کے غلام ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں. میں یہدی ہی من بعد اللہ, خواہشات کو پیچھے کر دیجئے, آپ کو کلمہ نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ اور ہدایت نصیب ہو جائے گی. اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو ہدایت دکھانے والا کوئی نہیں. اللہ نے ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے. اللہ اور رسول کے حکم کے مقابلے میں دل کی مرضی اور خواہش کو ترجیح دینے والے ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے. اور آیت نمبر 27-35, روزے قیامت اچھا اور برا انجام. وللہ ملک السماوات والارض, اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل بڑے نقصان میں پڑیں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوگی. یہ ہے جی سورت کا نام جاسیہ. ہر گروہ اپنے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا, آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا. کسی کی کرنی کسی کی بھرنی نہیں ہے, تمہاری کرنی تمہاری بھرنی. یہ ہے ہماری وہ کتاب جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے. نام اعمال کی طرف اشارہ. ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے تھے بس, لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت تلے لے لے گا, یہی صریح کامیابی ہے. لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو میں ان سے کہوں گا کیا میری آیتیں تمہیں سنائی نہیں دی جاتی. دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی طرف بات لے رہے ہیں, واحد متقلم. ایسی آیتوں پہ ضرور ڈرنا چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ خود کسی کام کو اپنے لیے کہیں. پھر بھی تم تکبر کرتے رہے اور تم تھے ہی گناہگار لوگ. جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم جواب دیتے تھے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا چیز ہے, ہمیں کچھ یوں ہی سا خیال تو ہو جاتا ہے. آج مسلمان کا یہ حال ہے, وی تھنک یس آئی تھنک سو, لیٹس سی, دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ جب آگ میں جائیں گے تو دیکھا جائے گا. ہاں لیکن ہمیں یقین نہیں ہے. اور ان پر اپنے اعمال کی برائیاں کھل گئیں اور جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے اس نے انہیں گھیر لیا اور کہہ دیا گیا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا مددگار کوئی نہیں. جہنم میں ڈال کر اللہ کے گھر روز روتے رہو, جلتے رہو. کیوں؟ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی تھی. ذرا دیکھیے آج مسلمان کہاں کہاں قرآن کی آیتوں کی ہنسی اڑاتا ہے, ہر خوشی کے موقع پہ اور ہر موت کے وقت پہ. سیدھی سی بات ہے, اور تجارت کے موقع پہ اور اپنی توحید عملی کے ہر لمحے میں پیچھے ہٹ کر اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتا ہے. قرآن پڑھتے اور ہنستا کھاتا بجاتا رہتا ہے ساتھ میوزک کے ساتھ, تو آپ قرآن اور نعتیں پڑھنے لگ گئے, اور کیا کریں گے آپ؟ اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا. بس آج کے دن نہ تو یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے عذر اور معذرت قبول کی جائے گی. آخری آیتوں میں اللہ کی کبریائی, یہ بڑی پیاری آیتیں ہیں. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین, بس اللہ کی تعریف ہے جو آسمانوں اور زمین اور تمام جہان کا پالنہار ہے. تمام بزرگی اور بڑائی آسمانوں اور زمین میں اسی کی ہے, وہی غالب اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے بتا دیے کہ شریعت میں نے دے دی, توحید کی باتیں سمجھا دی, قرآن تمہارے سامنے ہے, 24-26 پارے تمہارے پورے ہو گئے, 25 پارے ہو گئے ہیں. اب آگے تم جانو, نفس کی غلامی کرو, شوق سے کرو, شرک ہے یاد رکھنا. مولانا رومی شاعری میں کہہ گئے, نفس ماہم کم تر از فرعون نیست, کہتے ہیں ہمارا نفس کسی فرعون سے کم نہیں، اس کے پاس تو لشکر تھا، اس کی وجہ سے دعوے کرتا تھا، اس کے پاس تو کچھ نہیں۔ اور یاد رکھیے کہ قرآن کو عمل نہ کرنا اور خود کو قرآن کو کہنا کہ میرے مطابق ہو جاؤ، یہ بھی نفس پرستی ہے۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیحانِ حرم بے توفیق، یعنی آج ہم قرآن پہ عمل کرنے کے بجائے کہتے ہیں ہماری مرضی کا قرآن دو۔ حالانکہ یاد رکھیے جس کو توحید عملی سمجھ آ گئی نا، پہلے تو انفرادی آئی تو پھر ہی آئے گی نا، تو ان کو کیا ملتا ہے؟ یہ اگر آپ سننا چاہیں تو اقبال کی نظروں میں سن لیجئے، کہتے ہیں کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، اپنے افکار کے خم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ یہ آج کا مسلمان ہے، پتہ ہی نہیں ہے میرا اصل فائدہ کس میں اور میرا نقصان کس میں۔ تو جو خدا کو نہیں مانتے وہ تو دہریے کہلاتے ہیں، اور مسلمان ہو تم تو مانتے ہو۔ جو خود کو مسلمان کہتا نہیں اس سے کیا تقاضا ہے، تم تو مسلمان ہو۔ لہذا اتنا کچھ سننے پڑھنے کے بعد اس توحید کی قوت کو دلوں میں لے آؤ، کیونکہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔